ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
الذين هم
الذين هم يراءون
ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم.
صلوا للحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
Allah
Thank you. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دلوں کی راحت لے کر ایک بار پھر موجود ہیں. تلاوت قرآن ہوئی یقیناً یہ بھی دلوں کی راحت کا سامان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا یہ بھی دلوں کی راحت کا سامان ہے. اور اب الحمدللہ امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہوگی، نگران شورا تشریف لائیں گے. آج میں نے آپ کو انشاءاللہ ایک قرآنی واقعہ سنانا ہے اور اس سے سبق بڑا شاندار ہمیں ملتا ہے. ایک ایسی قوم کی جو بڑی خوشحال قوم تھی، بڑی بالدار قوم تھی، بڑی ریلیکس حالت میں رہنے والی تھی، اور اس کو کہا جاتا ہے قوم سبا. اور یہ قرآنی واقعہ ہے، اس قوم کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا. یمن کی بستی، یمن کی جو شہر ہے اس سے یہ جو بستی تھی، یہ 6 میل کی دوری پر واقع تھی. کمال کی آبادی تھی، ایسی پاکیزہ صاف ہوا تھی کہ اس میں مچھر، مکھی، پسو، کھٹمل، کسی قسم کا کوئی کیڑا ہی نہیں تھا. بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ کسی کے سر میں جو ہوتے اور وہ اس آب و ہوا سے نکلتا تو اس کے سر کی جوئیں بھی ختم ہو جاتی تھی. اتنی کلیئر جو ہوا تھی. آج دنیا میں یہ پیرامیٹر لگائے جاتے ہیں یا سروے کیا جاتا ہے کہ دنیا کا کون سا خطہ ہے کہ جس کی ہوا پاک صاف ہے اور ہیلدی ایئر ہے. اس زمانے میں یہ ایسی بستی تھی جس کی ہوا کا عالم یہ تھا. تفاسیر قرآن میں لکھا ہے کہ یہاں کا موسم بھی بڑا ماڈریٹ تھا، یعنی نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی، پورا ساری معتدل موسم رہا کرتا. باغات تھے، اور ایسے باغات تھے اور اتنے کثیر پھل تھے اس میں، ایسے کثیر پھل لگتے تھے، اتنے میٹھے پھل لگتے تھے کہ بہت زیادہ جس کو آپ کہیں کہ اس سے ان کو ارننگ ہوتی تھی، مال کماتے تھے، وہ پھل بیچا کرتے تھے. اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باغات میں اگر کوئی سر پر ٹوکری لے کر گھومتا تو پھل توڑنے نہ پڑتے تھے. باغوں میں اتنے پھل لگے ہوئے تھے کہ وہ خود ہی اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی، اور ایسے وہ پھل گر گر کر ٹوکری میں گرتے چلے جاتے تھے. بڑی فارغ البال، بڑی خوشحالی کی زندگی تھی اس قوم کی. مگر اس خوشحالی میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ قوم اللہ کا شکر ادا کرتی، وہ رب کی مہربانی کو مان کر اور اس کی عبادت کی طرف آتی. اس قوم نے ناشکری کرنا شروع کر دی، سرکشی کرنا شروع کر دی، اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا. اس قوم کی طرف 13 نبی گئے، اسلام کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، مگر وہ قوم ماننے والی نہ تھی. پیسے بہت تھے، ریلیکسیشن بہت تھا، آسانیاں بہت تھی، تو وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے، اور اللہ کی طرف جو پیغمبر نبی بلانے آتے تھے وہ انہیں ڈینائی کرتے تھے، ان سے سرکشی کرتے تھے اور گویا ان کی نافرمانی کرتے تھے. اب اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام حماد تھا. وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا، جوان لڑکے کا انتقال ہوا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا. جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کروا دیتا. اللہ عز و جل کے جو نبی اس کی طرف آتے تھے اللہ کی طرف بلانے، تو بڑی سرکشی کے ساتھ انہیں کہتا تھا کہ بے ادبی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے، اگر وہ ہماری نعمتیں چھین سکتا ہے تو چھین لے. معاذ اللہ، اس قدر تکبر، اس قدر جس کو آپ کا یہ سرکشی تھی. اب کیا ہوا، جب حماد اور اس کی قوم کی جو نافرمانی کا سیلاب تھا، نافرمانی کا ایک جو طغیان تھا، وہ بہت بڑھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا. ناظرین، یہ بھی کمال کی بات ہے. یہ سیلاب آیا کیسے، وہ میں ذرا آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن سیلاب ایسا آیا کہ اس قوم کے تمام باغات، تمام مال و دولت، تمام سرمایہ جو ہے اس پانی کے نیچے غرق ہو گیا. پوری بستی ریت کے تودوں کے تلے دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہوئی کہ ان کی بربادی ضرب المثل بن گئی. یعنی قوم سبا کی تباہی جو ہے وہ آنے والی قوموں کے لیے اگزامپل بن گئی. یعنی کبھی کسی کی تباہی کی بات کرنی ہوتی تو مثال دی جاتی تھی کہ قوم سبا کی تباہی کیسی تھی، ایسی ضرب المثل بن گئی. اور عمدہ اور لذیذ پھل جس باغ میں لگتے تھے، ان باغات کی جگہ جنگلی بیروں کی خار اور خوفناک جنگل اگائے، اور ان کے لوگ جو تھے وہ لذیذ پھلوں کے رس کے لیے ترس گئے، لذیذ پھلوں کے ذائقے کے لیے ترس گئے. ناظرین، یہ اس قوم کا حال ہوا، اور وجہ کیا تھی، سرکشی تھی، ناشکری تھی. نعمتیں ملی تو ان نعمتوں کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا، مگر یہ قوم نافرمانی کی وجہ سے برباد ہو گئی. اور یہاں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ یہ سورہ سبا یعنی اس قوم کی جو واقعہ ہے اس کو پورا بیان کرنے کے لیے گویا قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہی سورہ سبا ہے، اور یہ قرآن پاک کے 22 پارے میں ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کیجئے، 22 پارے کی آیت نمبر سورہ سبا کی آیت نمبر 15-16 یہاں سے یہ واقعہ پورا بیان ہوا ہے. جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قوم کی تباہی کیسے ہوئی. واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے، ہم نے اس کو اپنے ایک اور پروگرام میں جو پیغام قرآن ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر بیان بھی کیا ہے. اب میں تھوڑا سا یہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ سیلاب آیا کیسے، ریزن کیا بنا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب وہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے تو بظاہر کتنے ہی انتظام کیوں نہ کر لیے جائیں، پھر اس کی قدرت کا نظارہ دنیا دیکھتی ہے. اب دیکھیں ہوا کیا، اس قوم سبا کی جو بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 تالاب اوپر نیچے بنائے تھے تاکہ پانی وغیرہ کی، جس کو آپ آج کے دور میں ڈیم وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ تالاب اس قوم کے لیے گویا پانی سپلائی کرنے کے لیے بنائے گئے تھے ان پہاڑوں کے درمیان بند باندھ کر. مگر ہوا کیا کہ ایک چوہے نے، جی ناظرین، صرف ایک چوہے نے اللہ عز و جل کے حکم سے اس بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا. چوہا کتنا سوراخ کر سکتا ہے، مگر وہ سوراخ بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور ایک اتنا بڑا شگاف بن گیا کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی، اور ناگہاں ایسا اچانک سیلاب آیا کہ بستی والے اس سوراخ اور اس شگاف سے غافل رہے اور گھروں میں چین کی بانسری گویا بجا رہے تھے. اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر دیا، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا. ناظرین، یہ ہے ناشکری کا انجام، یہ ہے اللہ والوں کی بات نہ ماننے کا انجام. آج ہم اپنے بارے میں غور کریں. تفسیر قرآن میں بھی لکھا، علماء لکھتے ہیں کہ مفتی قاسم صاحب بھی تفسیر صراط الجنان میں اس تباہی کے بعد جو ہمارے لیے درس آپ نے لکھا وہ واقعی سمجھنے والا، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، کہ آپ نے بھی یہ لکھا کہ ہمیں اس تباہی کے بعد یہ غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، سیلاب، طوفان، زلزلے، اس طرح کے واقعات، ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کہیں ہم ناشکری تو نہیں کرتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ لکھتے ہیں کہ ہم بھی آئے دن سمندری طوفان اور سیلاب سے ہونے والی عبرت ناک تباہی کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن افسوس اس کے باوجود بھی ہم اپنی عملی حالت سدھارنے کی بجائے اپنی سابقہ نافرمانی والی روش ہی اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو ناشکری نہیں کرتے، ہم تو اللہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہتے رہتے ہیں، الحمدللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان سے شکر ادا کرنا اچھی بات ہے، مگر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، یعنی جو رب نعمتیں دے رہا ہے اسی کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. یہ ہے پریکٹیکل شکر. کیا نماز کی، یا اس وقت کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہے ہر طرف سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، مگر ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس وائرس کی آفت سے پہلے بے نمازی تھے تو اب گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع لا کر 5 کے نمازی بن گئے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو معاذ اللہ اس سے پہلے حرام دیکھتے تھے، حرام سنتے تھے، حرام کماتے تھے، انہوں نے سب چیزوں سے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لے آئے اور پریکٹیکل شکر گزار بن گئے کہ یا اللہ تو نعمتیں دینے والا، تو ہمیں ان بیماریوں سے بچانے والا، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے. ایسا تو بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہی تو ہم نے سوچنا ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اس کا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کیا خوب ارشاد فرمایا، شکر گزار بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے اور ناشکروں کے لیے وعید بھی ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور آگے کیا فرمایا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر اور فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے، ولا ان کفر تم، تو پھر میرا عذاب سخت ہے. اب غور کر لے، ایک طرف شکر کرنے والے سے فرمایا کہ اور دوں گا، اور ناشکری کرنے والے سے فرمایا کہ میرا عذاب سخت ہے. تو صرف زبان سے شکر نہیں ہے، پریکٹیکل بھی تو شکر ہے نا. حرام روزی کما کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتا رہوں اور پھر یہ زبان سے کہتا رہوں یا اللہ تیرا شکر ہے. دینے والے کو تو دنیا میں بھی کوئی ناراض نہیں کرتا، اور جو صبح شام دے رہا ہے، جب سے پیدا ہوئے جب سے دے رہا ہے، اور اسی سے تو آگے بھی لینا ہے، اسی کو ناراض کر بیٹھے تو پھر کہاں جائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی زندگی گزارنے والے بن جائیں، شکر گزار بندوں میں اے کاش ہمارا نام شامل ہو جائے. آئیے کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا نام سبحان انصاری ہے. عبدالحبیب صاحب، ہر سال تو حج کے قافلے حاجی جا رہے ہوتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہے، تو محفل نام مدینہ، محفل مدینہ بھی ہوتی ہے، تو عبدالحبیب صاحب کیا اس بار بھی محفل مدینہ ہوگی؟
ہائے ہائے، واقعی ہے تو بڑا ہی یوں سمجھیے کہ دل کو افسردہ کر دینے والا سوال کہ حاجی یقیناً تیاریوں میں بھی تھے اور اس بار حج کا کیا ہوگا ابھی تک پتہ نہیں، لیکن سن رہے ہیں کہ اگلے دو چار دنوں میں پالیسی آ جائے گی. اب البتہ محفل مدینہ ہوگی کہ نہیں، نگران شورا بھی آ گئے انشاءاللہ، امیر اہل سنت بھی جلوہ فرما ہوں گے، تو انشاءاللہ ان سے بھی سوال کر لیں گے کہ محفل مدینہ کا کیا ہوگا انشاءاللہ. خیر ذکر مدینہ کے لیے تو محفل ہوتی رہتی ہے ہمارے یہاں، حاجی نہیں ہوں گے اگر اللہ نہ کرے حج کا کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو، اللہ آسانی فرمائے. جی ایک اور کال دیتے ہیں.
حضرت ہم بات شیئر کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کو کتنی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے حاضری کا شرف ملا؟
تعداد تو نہیں پتا، ظاہر ہے کہ حرمین تو یہ خاص طور پہ مدینہ شریف جب بھی حاضری ہوئی تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ روزانہ ہی وہاں پر حاضری ہو، اور یقیناً وہاں روز جانا چاہیے، برکتیں لوٹنی چاہیے، تو جتنی حاضری ہو کمی ہے ان کو، اس کو کاؤنٹ کرنے کا تو خاص کوئی فائدہ نہیں ہے، بس یہ کہ قبول ہو جائے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شاندار وہ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو عہد والوں کو یعنی شہداء عہد کو آ کے سلام عرض کرتا ہے، یہ اسے قیامت تک سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں وہاں کی مقبول حاضریاں بار بار نصیب فرمائے. نگران شورا ہمارے درمیان ہیں، اور حضور آج سے ہمارا بلڈ کیمپنگ بھی تھیلیسیمیا کے مریضوں اور دیگر مریضوں کے لیے شروع ہو چکی ہے 12, 13, 14 جون، اور اس کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بنیادی مقصد ظاہر ہے کہ ایک امت کی خیر خواہی ہے، غم خاری ہے، اور ان پریشان حال خاندانوں کی پریشانی میں کسی حد تک کمی لانا ہے. اسی طرح جن اداروں نے یہ ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں کہ ان کو وہ بلڈ سپلائی کرتے ہیں یا ان کا علاج وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی پریشانیوں میں کسی حد تک کمی لائی جا سکے. یہ ایک جملہ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی سوچی تھیں، اور یہ اس کا میرا خیال ہے تیسرا دور ہے کہ پہلا دور چلا، پھر دوسرا بیچ میں ایک وہ لائٹ بیس پر تھا،
ماہ رمضان بھی تھے،
اب دوبارہ ہم نے تھوڑا اس کو 3 دن کی کیمپیننگ کے ساتھ شروع کیا ہے،
اور کئی شہروں میں
نیت یہی ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ کسی حد تک ہم پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیں، چاہے وہ ویلفیئر کے طور پر یا کوئی جنرلی طور پر دیکھا کوئی بھی کام لے لیں، مسجد بھرو تحریک لے لیں آپ، یا علم دین عام کرنے کا کام لے لیں، قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کا کام لے لیں، یا لوگوں کی اس طرح کی مدد و خدمت کا نام کام لے لیں. یہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں، اتنے بڑے بڑے کام ہیں، یعنی اس میں سمجھے کہ کیا کوئی ایک بھلے وہ پورا ایک ہاسپٹل کی چین بنی ہوئی ہو تو کیا وہ ملک یا دنیا بھر کے سارا معاملات کو دیکھ سکتی ہے؟ نہیں. ہر آدمی مل کر، لوگ مل کر ہاسپٹلیں بناتے ہیں، کلینکس بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں، تو یہ سب مل کر کرتے ہیں تب جا کر کچھ پبلک کو آپ فیسیلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح دعوت اسلامی اپنی جو بھی اس کا دائرہ کار ہے اس کے مطابق یہ کرنے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جو دوسرے کام ہیں وہ بھی آہستہ 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 جب اسٹیبلش ہوتے چلے جائیں گے تو وہ بھی کرنے ہیں، اور ان کاموں کو بھی ہم نے کنٹینیو کرنے کا ہی سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ کم از کم یہ جو بلٹ کے تعلق سے جو تکالیف ہیں امت کو، وہ اس کو ہم کسی حد تک کم کریں، اور اس کو کنٹینیو ہم لے کر چلیں، جتنا ہم لے کر چل سکیں گے انشاءاللہ لے کر چلیں گے. تو لیکن یہ ڈیفینیٹلی کہ ایک دعوت اسلامی اکیلی تو مل کر نہیں پورا کر سکے گی. دیکھو ہم نہیں کرتے تھے تب بھی لوگ کوشش کر کے اب ان بیچاروں کی خدمت کرنے میں اور ان دکھیاروں کی خدمت کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو ہی جاتے تھے. تو اوروں کو بھی چاہیے کہ ان کاموں کو اچھے انداز سے لیں، مگر ہمارا ایک ماننا اور کہنا اور سمجھنا اور اس پر سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک عمل کرنا، بلکہ ہم کوشش ہوئی کہ مکمل ہی عمل کریں، یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہونا سب ہو شرعی طریقہ کار کے مطابق، اور مطلب یہ کہ ہر چیز کو غور کرنا پڑتا ہے کہ یار اسلام و دین اس معاملے میں کیا ہماری تربیت یا رہنمائی اسلام و دین کی طرف سے ہے. لہذا میری درخواست یہی ہے چاہے دعوت اسلامی آپ میں ہمارے اسلامی بھائی جہاں بھی ہم یہ کر رہے ہیں یا جو بھی اس وقت اس کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ جتنے عاشقان رسول اس معاملے میں کوششیں کرتے سب بھی, میری سب سے ایک درخواست ہے بنیادی کہ اپنے ساتھ ایک شرعی ایڈوائزر ضرور ساتھ رکھیں جو علم و عمل کے پیکر ہوں, عشق رسول خوف خدا کے وہ پیکر ہوں, اور وہ ان کے ساتھ آپ مشاورت کا اپنا نظام بنا کر رکھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عبدالحبیب بھائی ہم لوگ کوئی چیز کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اپنے ساتھ انگیج کی ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی کی ہوئی ہے. کیوں کی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ کام ہے. مگر انسان ہم مسلمانوں کا کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہو اور شریعت کا اس کے معاملے میں کہیں کوئی مطلب کام یا رہنمائی نہ ہو یا ہماری کوئی کہ بھائی کیسا مطلب روڈ میپ طریقہ کار, تو جو بھی شریعت کے جائز ناجائز ہونے کے تو متعلق ہم معلوم کریں گے. تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ
ماشاءاللہ
شرعی ایڈوائزری کو ضرور وہ پریکٹیکلی رکھیں, زبانی نہ رکھیں پریکٹیکلی رکھیں. اچھا اس میں کوشچن ہے عبدالحبیب بھائی میں آپ سے بتاؤں کہ ٹھیک جہاں جہاں ہم ضرورت محسوس کریں گے پوچھ لیں گے, کیا کہتے ہیں لوگ
یہی کریں گے
جہاں ضرورت محسوس. ارے بھائی تو ہو آر یو, ہاؤ کین یو ریئلائز کہ آپ کو ضرورت یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے؟
یہ بھی تو کوئی بتانے والا,
یہ بھی تو مطلب ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی تو ہم دوائی لیتے رہیں گے, جب ہم کو لگے گا کہ ڈاکٹر سے پوچھنا ہے تو پوچھیں گے, تب تک پتا ڈاکٹر بولے گا تم پوچھنے میں لیٹ کر دیا, گردہ فیل ہو گیا.
جی
تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا, یعنی ہم یہ بھی کیوں اپنے بارے میں غور کریں یا جب ہم کو ضرورت محسوس ہوگی, یعنی کہ جب بھی کوئی نئی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں یعنی ایک کام آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس شرعی اور جو بھی ایڈوائز ہے وہ موجود ہے, آپ اس کو کنٹینیو کریں اسی کے مطابق. لیکن جب آپ اس کے ساتھ ایک نئی چیز انپٹ کر رہے ہیں,
صرف مشورہ ہی تو کرنا ہے,
مشورہ ہی کرنا ہے جسٹ, انپٹ کرنا ہے تو پھر آپ لگے یار یہ نئی چیز تو آئی ہے ڈیفینیٹلی اس میں اس کو لے لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری. ابھی میں آپ کو کرنٹ ایگزامپل دوں حاجی عبدالحبیب بھائی, امیل سنت تشریف لے آئیں گے اور وہ اذان کا بھی
ہمارے پاس تشہیری بدری گلدستہ بھی ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کے بعد چلائیں گے کہ یہ کس طرح یہ آپ بلڈ دے سکتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی نیکی ہے, تو آگے بڑھ کر اس میں آپ نے حصہ لینا ہے. پچھلے دنوں امیر سنت نے بڑی پیاری دعا سے بھی نوازا تھا اور قبلہ مفتی قاسم صاحب نے ایک سلسلے میں بڑی پیاری اس کی فضیلتیں بھی بیان کی تھی کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے, کسی کی پریشانی دور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی پریشانی دور فرمائے گا. جی
تو وراثت کے تعلق سے کسی نے مجھ سے بات چیت کی تھی تو ڈسکشن ہوئی تھی, تو اس میں ایک ایسا آ رہا تھا یہ کر لیا جائے یہ کر لیا یہ کر لیا جائے, تو میں نے کہا یار شرعی رہنمائی لے لی جائے, شرعی رہنمائی لے لی جائے, ایسا مطلب ہم بھلے بالکل بلکہ بہت یوں لگتا ہے جیسے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ
اچھا ہے,
ایکسٹرا آرڈنری اچھا سوچ رہے ہیں, شرعی رہنمائی لے لی جائے. کہا اچھا چلو لے لی جائے, تو میں نے ان کو شرعی رہنمائی کی طرف لیا. جب شرعی رہنمائی آئی تو پتا چلا کہ وہ جو سوچ رہے تھے نا جو ان کے زوم میں کہ کچھ بہت ہی اعلیٰ سوچ رہے تھے
جی,
مگر شرعی رہنمائی یہ ملی کہ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اگر اس کو پریکٹیکل کریں گے تو ناجائز ہو جائے گا.
اللہ اپنے طور پہ اچھا سمجھ رہے تھے وہ,
آپ سوچیے تو صحیح, وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ ناجائز ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا. پھر ان کے وہ اصول اور شرعی احکام اور علت اور مقصد سارا بیان کیا مفتی صاحب نے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا سولوشن یہ ہے,
راستہ بھی دیا
کہ وہ وراثت کے پورے احکام ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یار خوشی ہو رہی ہوتی ہے, یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے, یہ تو بہت زبردست ہو جائے گا. لیکن جب یہی زبردست کو ہم کسی زبردست عالم دین کے پاس رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار اپنی یہاں عقل کو دخل نہیں ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں کہ یار سائنس عقل وغیرہ تو جو بھی ہماری اب عقل ہے کیسی, ہمیں اب آج تک جب سے پیدا ہوئے کھانا کھا رہے ہیں آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کھانے کے نقصان اور فائدے, کون سے کھانے کے نقصان ہیں کون سے کھانے کے فائدے ہیں. تو جس کی اپنی پریکٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ جس کو اپنے یہ فوائد نقصان کا پتہ نہیں چلتا, کپڑوں کی ہم کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کپڑا گرمی میں کون سا کپڑا سردی میں پہننا چاہیے, اور دن رات جو کام کرتے چلے آ رہے ہیں اس معاملے میں ہم لوگ چوٹے کھاتے ہیں مارے کھاتے ہیں, 25-25 سال ہو جاتے ہیں 50-50 سال ہو جاتے ہیں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہائے دن یہ مطلب کہ مارے کھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے کہ اس معاملے میں جو شریعت کے متعلق نہ پوچھنے میں کیا کبات ہے, بہت زیادہ یہ تو فائدے کی بات ہے, ثواب کی نیت کر لیں. فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے اس کام میں دعا کرے اللہ اور برکت دے. اور میں اسپیشلی اپنی تمام اس مجلس اسلامی بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, سلامت رکھے, جو آپ اس وقت اس کرونا وائرس کی اس پریشان کن حالات میں, جبکہ یہ ٹھیک ٹھاک بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں اسپیشلی اس میں ٹینشن ٹھیک ٹھاک بڑھ چکا ہے, پریشانیاں بڑھ چکی ہیں. اگرچہ لاک ڈاؤن کافی ریلیز ہوا ہے, مگر لاک ڈاؤن کے ریلیز ہوتے ہی یہ پریشانی میں ٹھیک ٹھاک اضافہ بتایا جا رہا ہے اور آیا بھی ہے معلومات میں.
اس طرح کی کال بھی ہمارے پاس, ایک کال لے لیتے ہیں.
لے
اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے یہاں راول پنڈی میں بھی, چونکہ میری ذمہ داری راول پنڈی سٹی پہ ہے, تو وہاں بھی ارینجمنٹ ہے بلڈ کیمپ کا. انشاءاللہ میری نیت ہے کم و بیش 5 کو میں لے کر جاؤں گا. اگر آپ بھی ارشاد فرما دیں, کسی ایک کی جان بچانا نیکی کے کام میں اپنا خون دینا, جان مال دینے کے کتنے فضائل ہیں, تو انشاءاللہ حوصلہ افزائی ہوگی. جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرے کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے.
ماشاءاللہ پاکستان کے کئی شہروں میں الحمدللہ ہماری مجلس اسٹال لگا چکی ہے, یہ کیمپس گویا لگ چکے ہیں. اور یہ نمبر یو اے این نمبر جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنے قریبی سٹی کی معلومات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹائمنگز بھی معلوم کر سکتے ہیں. اور آپ جائیے, لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیے, ماسک پہن کے جائیے, سینیٹائزر کا وہاں انتظام بھی ہوگا, خود بھی انتظام کر کے جائیے, سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ. انشاءاللہ تمام ایس او پیز کے ساتھ آپ کو یہ بلڈ دینے کا موقع ملے گا. کیا معلوم یہ بلڈ دینا کسی کی جان بچانے کے سبب بن جائے اور ہمارے قطرے قطرے پر انشاءاللہ
وہ جو آپ نے پچھلے دنوں مدنی گلدستہ چلایا تھا, آپ مفتی قاسم صاحب وغیرہ جو ڈسکس کر رہے تھے, اور اس پر امیل سنت نے بھی وہ سنا تھا, پھر وہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی. اس پر ایک ایزیلی ایک سینٹنس بن جاتا ہے کہ ایک زن اور حسن زن زبردست قائم ہو جاتا ہے کہ ہم جو اس کام میں کوشش کریں گے بلڈ دینے کی, اللہ نے چاہا ہمیں اور ہمارے خاندان میں کسی کو بلڈ کے اس طرح کی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی.
امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں بڑی پیاری دعا بھی دی ہے خون دینے والوں کو, آئیے وہ دعا آپ کو سناتے ہیں.
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو کوئی عاشق رسول, جو کوئی مسلمان مسلمانوں کی خدمت کے لیے, ان کے مریضوں کی خدمت کے لیے, تھیلی سیمیا کے مریضوں کا دکھ دور کرنے کے لیے خون کا عطیہ دے الہ العالمین, اس کو, اس کی آل کو, اس کی آئندہ نسلوں کو تھیلی سیمیا اور کرونا سے محفوظ فرما, اور اے اللہ ان سے راضی ہو جا اور ان سب کو برے خاتمے سے بچا, بے حساب مغفرت ان کا مقدر کر دے, اور یہ ساری دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ بھی 12-13-14 جون 2020 کو ہونے والی خون کی عطیات مہم میں دعوت اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے. اپنے خون کا عطیہ دینے کے لیے اپنے قریبی کیمپ سے رابطہ کیجیے.
ایسے ایک نگران شورا ہونے کی حیثیت سے آپ سے ایک سوال ہے کہ دعوت اسلامی ایک دینی تحریک, دینی آرگنائزیشن, بہت سارے ماشاءاللہ مذہبی کام کر رہے ہیں, یہ بلڈ دینا, اور پھر چلیں ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, ایک بڑی ہائپ بھی کریٹ ہو گئی تھی کہ بچے جب یہ شعبان کے اندر لاک ڈاؤن لگا تھا تو باقاعدہ وہ بینرز لے کے سوشل میڈیا پر آ گئے کہ ہماری جان بچائی جائے. امیر علیہ سنت نے اناؤنس کیا اور چلیں 18,000 خون کی بوتلیں دے دی ہیں, ابھی بھی آپ اس کام کو چھوڑ نہیں رہے اور کنٹینیو کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن میرا خیال ہے پہلے اذان سن لیتے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. ماشاءاللہ قبلہ امیر علیہ سنت کی آمد ہو گئی ہے. سبحان اللہ, بلاؤں کی آفات و بلاؤں سے نجات کے لیے انشاءاللہ اذان دی جائے گی, اور 10 بجے کا اعلان بھی ہے. آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں ضرور اذان دیا کریں, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله, حي على الصلاه, حي على الصلاه, حي على الفلاح, رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ساری امت کو بخش دے، مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، اے اللہ جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نرینہ اولاد بعافیت عنایت فرما، مولا کریم کرونا وائرس کے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، یا اللہ سارے مریضوں کو رحمت، سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، مولا کریم کرونا وائرس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے، الہ العالمین زندگیاں معمول پر آ جائیں، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی میں برکتیں دے، یا اللہ مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، یا اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں، مولا کریم مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
جی کال اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، پہلے وہ سناتے ہیں.
عبد الحبیب بھائی نگرانی شورا، مرحبا ماشاءاللہ، آپ کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے. ہمارے پیر و مرشد کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے، دعوت اسلامی کو سے تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ میری بھی نیت ہے کہ میں دو دن چھٹی پہ ہوں، تو بلڈ انشاءاللہ میں اپنا بھی دینا چاہ رہا ہوں تھلی سیمیا کے بچوں کے لیے. بارکاہ سے عرض کروں، الحمدللہ میں آڈیو رسالے کا نگران بھی ہے.
ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. تو جی حضور، یہ کنٹینیو کرنا 18,000، میں نہیں سمجھتا کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان 1.5 سے 2 مہینے میں کسی ایک سنگل این جی او یا سنگل آرگنائزیشن نے 18,000 سے زیادہ خون کی بوٹلز دے دی ہوں. لیکن اب تو لاک ڈاؤن بھی کھل گیا ہے، دعوت اسلامی کے ظاہر اپنے بھی بہت سارے مدنی کام ہیں، تو اس کام کو کنٹینیو کر رہے ہیں آپ. دوبارہ ایک مہم کا اعلان کر دیا 12, 13, 14 جون.
امیل سنت کی جو سوچ اور آپ کا جو جذبہ ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہے، ساتھی ایک بحث ہے ہماری ایک، کہ یہ دکھیاروں کی خدمت میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، اسپیشلی یہ جو بلڈ سے ریلیٹڈ جو خدمت دعوت اسلامی نے شروع کی ہے، کہ تھیلی سیمیا کے مریض ہیں اور خاندانوں میں ایسے لوگ نہ ہوں، ان کی پریشانیوں کے غم و دکھ کا جو اندازہ آپ نے خود بھی ظاہر کی فرمایا، میں چاہوں گا کہ وہ جذبات جو میرے سامنے ہیں وہ جذبات اگر سب کے سامنے میرے سنت کے آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا ہی ہے.
اور ماشاءاللہ یہ پوری کمپین اونلی فار تھیلی سیمیا کے مریضوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اور بھی مریضوں کو بلڈ،
مریضوں کی ہمدردی کے تعلق سے جو امیل سنت کے پچھلے دنوں جذبات میرے سامنے،
ماشاءاللہ
وہ جذبات میں چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے آئے.
دراصل ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ یعنی آپ کہہ رہے تھے کہ اب ہم مدنی کاموں کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن اور یہ ضرورت تھی تو ہم نے کر دیا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یار الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا مریض ہے نہیں، جس کے گھر میں اس طرح کا مریض ہو نا اس کو مطلب پتا چلتا ہے کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں، وہ کیسے دکھی ہوتے ہیں، کتنا بیچاروں کو ٹینشن ہوتا ہوگا. تو یہ کام ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل تو ہے نہیں،
سبحان اللہ،
ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا دینی کام جو ہے وہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں. تو آقا کی دکھیاری امت کی خدمت یہ کوئی کم ثواب کا کام تو نہیں ہے.
واہ واہ واہ.
اس لیے مریضوں کی خدمت ہم نے جو ایک کام شروع کر دیا ہے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اللہ مدد کرے گا، مددگار پیدا فرمائے گا، اور انشاءاللہ مریضوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری دینی خدمتوں میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ.
کیا بات ہے
ابا، یہ جو میں سن رہا تھا، یہ جو دعوت اسلامی کا فیس سامنے آیا نا، ایک چہرہ سامنے آیا دعوت اسلامی کا، جو شاید برسوں سے دعوت اسلامی کی جو پہچانتے ہیں، پہچان دعوت اسلامی، ان کے سامنے دعوت اسلامی کا شاید یہ چہرہ یوں کھل کر سامنے نہیں آ سکا، لیکن یہ جو چہرہ جو بھی کھل کر سامنے آیا ہے تو اس میں اس قدر لوگوں کی، جیسے ابھی بلڈنگ گر گئی حاجی عبدالحبیب
جی،
تو اس میں بھی ہمیں مطلب رابطے کیے گئے کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، گھر کا کر لیں تو ان کا وہ ہو جائے گا. یعنی لوگوں کو اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ جو بھی یہ پریشانیاں اس طرح کی آ رہی ہیں، چاہے وہ اس طرح اچانک بھی آ جاتی ہے، دعوت اسلامی اس میں دکھیاروں کی مدد میں اب آگے ہے، اور ہمارا یہ جو ویلفیئر دعوت اسلامی کی جو ویلفیئر کی جو مجلس و شعبہ یہ بھی ماشاءاللہ اتنا ایکٹیو نظر آ رہا ہے
الحمدللہ
اور ان کے ساتھ ایسے ایسے اسلام بھائی مل رہے ہیں کہ یہ بھی کئی جگہوں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو لوگوں کی اس حوالے سے لگتا ہے کہ دعوت اسلامی شاید ان کی نظروں میں آ گئی ہے کہ یار
تو بہت کام بڑا ہے
جی
کم نہیں ہوا ہم نے ویلفیئر پر جب یہ نے کہا قدم اٹھایا ہے تو پیچھے تو نہیں ہٹے ہم
الحمدللہ
اللہ کی رحمت سے کام ہمارا بڑا ہے تو اس کام کو ہم کیوں چھوڑے ہم کو تو اللہ کی رضا چاہیے جس ذریعے سے مل جائے
تو یہ دعوت اسلامی کے ساتھ آپ سب کی جو ہمدردیاں ہیں تو میں خود یہ چاہتا تھا کہ امیل سنت کا یہ ذہن یہ جذبہ دعوت اسلامی والوں کے سامنے آ جائے کہ کیا سوچ ہمارے سامنے ہونی چاہیے
بالکل آقا کی دکھیاری امت کی ہر زاویے سے خدمت ہونی چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی اطاعت کے ساتھ تو انشاءاللہ اب تھیلیسیمیا کے مریض ہیں بیچارے یا دیگر خون کے ضرورت مند ہوتے ہیں ان سب کی خدمت جب شروع کی ہے تو اب جاری رکھنی چاہیے
ٹی بی کے مریضوں کی طرف بھی ہماری ہم قدم بڑھا رہے ہیں آپ دعا کریں اللہ کرم کرے اور اس کے لیے بھی کوئی دعوت اسلامی سے اللہ اچھا کام جس سے وہ راضی ہو جائے
آمین
اس کے رضا والا کام ہم سے ہو جائے
ٹی بی بھی کافی ہے اور یہ بھی وبائی مرض میرا خیال وبائی مرض
قابو پایا جا سکتا ہے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو مشاہ قابو پائے اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں مرض سے ہٹ کر بھی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جن میں ہمارے اسلامی بھائی اگر اس طرف توجہ کریں گے تو کئی دعائیں ملیں گی اور خاندان کے خاندان میں آپ کو اسلامی بھائی کو عرض کروں خاندان کے خاندان آپ کے قریب آئیں گے اور اس سے آپ کی مسجد برو تحریک کو تقویت ملتی ہے اور آپ کے مدنی قافلے اور دیگر انشاءاللہ مدنی قافلے ماشاءاللہ ہمارے پر لاکھوں لاکھ کا ڈیٹا ہے جن تک راشن اور رقم یہ ساری پہنچائی گئی ہیں اب ہمارے اسلام میں اس ڈیٹا کے مطابق جو معلومات ہمارے پاس جو نام پتے ہیں ان تک جانا انہیں نیکی کی دعوت دینا نماز کی دعوت دینا صدائے مدینہ کی دعوت دینا فجر کے لیے اٹھانا دیگر مدی کام کی طرف بلانا اب اس طرف ہمارے نگران و ذمہ داران مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں تاکہ جسمانی جو آپ نے ان کے مدد کی اب ان کی روحانی مدد کی طرف بھی دعوت اسلامی بڑھے گی انشاءاللہ تو جن تک دعوت اسلامی پہنچ چکی ہے میں مدنی چینل کے ذریعے ان کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ اپنے ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے گا کہ انہوں نے اس کرونا اور اتنے پریشانی کے عالم میں آپ کے ڈور اسٹیپ پر دروازے تک آ کر کوششیں کی اب وہ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو مسجد کے دروازے تک لے جانے کی کوشش کریں گے کہ ہم مسجد کے اندر جا کر پھر رب کی عبادت کر سکیں تعاون ضرور فرمائیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ جی کال دیجیے
میرا نام امینہ ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں عبدالحبیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دو دن کا رکھا نگران شورا کا بھی بہت بہت شکریہ اب آپ پلیز اسے مزید کم نہیں کیجیے گا ہمیں یہی ڈر لگ رہا تھا کہ اب آپ دو دن سے ایک دن نہ کرتے اور پھر ایک دن سے بالکل ہی زیرو میں نہ کرتے ہیں اب آپ اس کو بالکل بھی ٹائم کم نہیں کیجیے گا کیونکہ ہر دل کی چاہت دلوں کی راحت
کیا بات ہے
چلو بڑھانے کا مطالبہ نہیں کیا مدنی منی کی یہ مہربانی
سبحان اللہ
اس کو میری تو نیت کافی ٹائم سے بنی ہوئی ہے کہ اس کو کنٹینیو ہی کیا جائے اب اللہ آپ کو ہمت سے تندرستی عطا فرمائے آپ کے ساتھ کہ ہمیں بھی توفیق دے تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنے کا اب تک تو ذہن ہے انشاءاللہ جی
یہ کنٹینیو سے مراد یہ لیں گے کہ یہ روز کا شروع کرنے کی
نہیں یہ جو ہمارا جو ابھی جدول بن گیا نا جمعہ ہفتہ اتوار
یہ
ہاں ان شاء اللہ
وزاد ہو جائے تو اچھا ہے
جمعہ ہفتہ اتوار
سلسلہ دنوں کی راحت میں میرا نگران شورا اور حاجی عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ جو ان سے باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں یو اے ای میں یو ایس اے میں ان کو یہ ثواب کا کیسے کمائی ان کو وہ یہ ثواب کیسے کما سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ادھر تو کوئی ایسا نہیں ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا کریں وہ پلیز تھوڑا اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرہ
کرونا وائرس
نہیں حضور یہ جو بلڈ کی ابھی کمپین چلا رہے ہیں کہ کمائے اب وہ باہر سے کیسے کمائے اچھا ماشاءاللہ یہ جذبہ ایسا ہے کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی ایک بڑا پریشر ہے کیونکہ آپ کی جب دعا آ جاتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں ہم بھی اس میں حصہ ملائیں تو وہ کیا ایسا کام کریں کہ انہیں بھی یہ نیکی مل جائے
اگر اسلامی بہن اپنے گھر سے کسی محرم کو بھیج دے اور جو بیرون ملک موجود ہیں بابا یہ اپنے یہاں پاکستان میں جو ان کے کانٹیکٹس ہیں ان میں سے کسی کو بھیج دیں تو شاید اللہ کی توفیق دے تو آپ کی دعاؤں سے ان
کو تعاون بھی ظاہر تعاون ہی ہوگا یہ ثواب کا کام ہی ہوگا
ہم انشاءاللہ ایک ایسا کام بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب وہ فائنل ہو جائے گا تو اس کی آپ کو انشاءاللہ اپیل بھی کریں گے یا اناؤنسمنٹ کریں گے جو تھیلی سیمیا کے لیے جو فری پاکستان تھیلی سیمیا فری پاکستان کی طرف جائیں گے تو اس میں پھر ہمیں جو ٹیسٹ کروانے ہیں وہ شاید لاکھوں میں ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں افراد تو مل جائیں گے اس کے لیے فنڈ بھی ریکوائرڈ ہوگا لیکن وہ جب آئے گا انشاءاللہ تو ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک کے بہت سارے ناظرین اس نیکی میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکیں گے انشاءاللہ
دلوں کی رات سلسلے میں عرض خدمت یہ تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ 3 دن سے بڑھا دیا جائے ہمیں بڑی بےتابی سے جمعات المبارک کا انتظار ہوتا ہے کہ کب جمعہ آئے اور ہماری دلوں کی راحت ہمیں ملے از اٹ پاسبل فار یو کہ یو انکریز دی نمبر آف ڈیز فار دلوں کی راحت
آگے مطالبہ فرما رہے تھے نا کہ مدنی منی نے 3 دن فرمایا نہیں ماشاء اللہ یہ پورا ہفتہ ہی میسیجز آتے بھی رہے کئی جگہوں سے کیونکہ شاید کئی لوگوں نے وہ اعلان نہیں سنا تھا کہ یہ ہفتے میں 3 دن ہوگا تو پیر والے دن بھی میسج آیا منگل والے دن بھی میسج آ رہے تھے کہ وہ دلوں کی راحت کیوں نہیں آ رہا تو پھر وہ ایک پوسٹ بنا کر ہمیں سوشل میڈیا پہ ڈالنی پڑی کہ اب جمعہ اور اتوار دلوں کی راحت ہوگا اور ہفتہ مدنی مذاکرہ ہوگا
صلہ دلوں کی راحت میں امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ دنیاوی ناول پڑھنے کی بھی کچھ اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں اور ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھنے سے میں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے کیا دعا ارشاد فرمائی ہے برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے
دنیاوی ناول اب کس طرح کا جس کو ناول کہتے ہیں نا یہ تو اس میں تو رومانس تو عام طور پر ہوتا ہے یعنی تاریخی ناول ہوئے یا یہ صرف ایسے ہی ہوتے ہیں مطلب فرضی اور ان میں رومانس تو ہوتا ہے جو کہ مطلب تباہ کن ہے گناہ بھری باتیں پھر ان میں جھوٹ جھوٹے مبالغے اور بہت کچھ بھرا ہوتا ہے ناولوں میں پڑھنا ہے تو مطلب آپ اسلامی کتابیں پڑھیں کہانیاں پڑھنی پڑھنے کا شوق ہے اسٹوریز تو الحمدللہ حکایات کی بہت ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ سے عیون الحکایات بہت ساری حکایات ہیں اس میں پھر وہ روز الفائق کا ترجمے کا نام بھول گیا یہ بھی چھاپا مکتبۃ المدینہ نے
حکایتیں اور نصیحتیں
حکایتیں اور نصیحتیں اس کے نام میں حکایتیں شامل ہیں تو یہ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا ناولوں کو انشاءاللہ بھول جائیں گے ناولیں اس لیے وہ چٹپٹی ہوتی ہیں تو مزہ آتا ہے آدمی کو لیکن اس میں بھلائی نظر نہیں آتی جب بھلائی نظر ہی نہیں آتی اچھی نیتیں لائی کہاں سے جائیں
اب کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایسی کتابیں پڑھنے پر کتنی بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تصوراتی خیالاتی اور جھوٹ پر اور بڑی ہی مطلب کہ عجیب و غریب قسم کا تصور جہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ جو نارملی عمومی پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں بن پاتا اور جو حقیقت پر مبنی واقعات بزرگوں کے واقعات ان کی سیرتوں کے واقعات قرآن اور حدیث کے وجہ سے عجائب القرآن غرائب القرآن یہ مطلب قرآن کریم کے واقعات پر جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے انبیاء کرام کے واقعات اور ان کی عملی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سیرت مصطفیٰ کتاب ہے اتنا یہ اچھا یہ جو شاید آپ 99 حکایات بابا جو فیضان سنت میں آداب تام میں 99 حکایات کیسی حکایات ہے وہ آدمی 99 بیان کر لے اسے ایک کہہ رہا ہوں تو اس کے آگے پیچھے پڑھیں گے تو 99 تو بیانات ہو جائے اس میں سے اتنی اس میں حکایات ہیں
152 رحمتوں بھری حکایات
کیا کتاب ہے
یہ تو پڑھ لینی چاہیے
اس میں حکایات بھی ہیں اور جن کا واقعہ ہے نا ان کی سیرت بھی موجود ہیں سیرت بھی ہے اور وہ فضائل بھی ہیں اس میں تو
ضمناً چھوٹی موٹی حکایات اور بھی ہیں
صورت ترین کتاب تو یہ تو مقتدۃ المدینہ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے
آمین
میرے علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ میں عمرہ پہ گیا تھا 4 ماہ پہلے تو ادھر میں نے نا سچے دل سے توبہ کی تھی کہ میں ادھر آ کر نا کوئی بوڑھا کام نہیں, کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو عید کے دنوں میں اور یہ اب دو چار دن اب ہو گئے ہیں اور عید کے دنوں میں مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں. تو جب میں گناہ کرا تھا مجھے بہت وسوسے آئے تھے دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, پیارے نبی پاک کے بارے میں. تو تب کا میں پریشان ہوں, میں نے پھر توبہ کر لیا. دو مرتبہ پھر میں نے توبہ کی مگر قائم نہیں ڈا پایا. اب میں نے پھر توبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا, میں نے توبہ کر دیا, اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. اب اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں.
اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, گناہ سے بچنا تو ہے ہی, 100% کوشش کرنی ہے بچنا ہے. اور تاہم اگر کسی سے ہو گیا گناہ تو پھر توبہ کرے اور پکا عہد کرے, تو اس طرح کبھی نہ کبھی انشاءاللہ یہ توبۃ النصوح حاصل ہو جائے گی, یعنی قائم رہ جائے گا توبہ پر انشاءاللہ. اور قائم رہنا بھی ضروری ہے, اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. شیطان مایوس کرے گا کہ تو بچ نہیں سکتا, تو توبہ کرتا ہے پھر مکر جاتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے تو چھوڑ یار اب کیا توبہ کرنی تھی, کیے جا گناہ. تو یہ تو اور بہت بڑی آفت ہے نا. تو آپ تو خوش نصیب ہیں اور آپ کے اندر خوف خدا ہے کہ ماشاءاللہ گناہ سے آپ کو اس قدر وحشت ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو آپ کا مطلب ہے کہ گڈ سائن ہے, بہت اچھی نشانی ہے. تو شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. ایک ہی چھوٹی سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس کا نام ہے توبہ کی حکایات, جو پڑھنے ایسی کتاب ہے, 100-125 پیج ہوں گے اس کے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے, مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کی جا سکتی ہے, ہدیۃً خریدی جا سکتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ.
جی
میں عبد اللطیف اختاری ملتان سے بول رہا ہوں. امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ آپ ملتان تشریف کب آئے تھے آخری بار؟
آخری بار میں اجتماع میں, جو اس تاریخ تو یاد نہیں ہے, اور حاجی عمران وغیرہ کو یاد ہو.
آخری اجتماع وہ جو ہوا تھا غالباً, جو ہمارا جب اجتماع ختم ہوا تو اس سے پہلے والا ہی آخری تھا, اور اس میں آپ کی شرکت نہیں ہوئی تھی. اور آپ کی جو آخری شرکت, آخری جو آپ کا بیان جو ملتان کے اجتماع کے طور پر تھا, مجھے وہ بیان یاد ہے, سین یاد نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, یہ آپ کا وہ ملتان کے اجتماع جو پورا نہیں ہو سکا تھا اور کافی ماشاءاللہ دقت بھرا ماحول بنا ہوا تھا, یہ آپ کا ملتان پہنچ کر جو اجتماع میں جو بیان کرنے کا جو تسلسل تھا یہ تھا.
یاد نہیں مجھے اللہ کی خفیہ تدبیر, یہ بیان تو ہوا تھا.
جی ہاں,
یہ آخری تھا یہ پتہ نہیں ہے.
اس کے بعد آپ پرسنلی ملتان اجتماع میں تشریف نہیں لائے, اس کے بعد ملتان اجتماع میں بیان پھر یہاں سے اتارا.
اب ملتانی کو تو یاد نہیں ہے تاریخ میری, کراچی والے کو یاد کرا رہے ہیں جو کراچی میں رہتا ہوں نا, ملتان بھی میرا ہی ہے.
جی سبحان اللہ. ہو سکتا ہے 2008 یا 2007 میں آخر
میسج آ جائیں گے.
آ جائے گا,
ہمارے پاس تو 1980 کی باتیں آ جاتی ہیں, تو ابھی بھی پرانی نہیں ہے زیادہ. جی
محمد حمدان طارق پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں. حجی عبد الحبیب بھائی تو کی رہا سلسلہ امیزنگ, آپ کو سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کے متعلق یاد کروانا تھا کہ آپ نے امیر اہل سنت سے اس کے متعلق پوچھنا تھا.
جی جی یہ سوال آیا تھا پہلے بھی کہ داڑھی کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں اور سر کے بال کالے ہیں, تو یہ نارملی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے جیسے ہمارے بھی ہیں داڑھی کے جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور سر کے بال دیر سے ہوتے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟
کسی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں.
ہاں ایسا بھی ہوتا ہے,
داڑھی کے کالے ہوتے ہیں.
جی جی ایسا بھی,
رب کی مرضی, اس میں اپنی کوئی کوشش کار فرما نہیں.
جی چلیں, ایک نے کہا تھا کہ وہ سر کے بال ڈھکے رہتے ہیں, داڑھی کے بال کھلے ہوتے ہیں نا, تو یہ زیادہ دھوپ لگتی ہے اس کو کم لگتی ہے, اس لیے وہ کالے رہ جاتے ہیں جلدی سفید ہو جاتے ہیں.
تو یہ تو ہم لوگوں کے کسی حد تک ڈھکے رہتے ہیں
جی,
جنرل پبلک تو ننگے سر گھوم رہی ہوتی ہے
جی. انہوں نے کہا تھا اپنے طور پہ ٹھیک.
یہ محاورہ بھی ہے, میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے بال, تجربات کی بٹی میں تپ کر سفید ہوئے میرے بال.
اس کا مطلب دھوپ میں سفید ہوتے ہیں؟
اللہ بہتر جانے, دھوپ تو سفید کو کالا کرتی ہے. سفید رنگ کا بندہ ہو دھوپ میں بیٹھے گا تو بیٹھے گا تو چمڑی کالی ہو جاتی ہے اس کی,
ایسا ہی
یہ ڈارک ہو جاتی ہے.
جو جملہ کہا جاتا ہے میاں بال دھوپ میں سفید نہیں کیے, یہ جملے عموماً جو کہے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما آپ کو لگتی ہے, یا صورت حال کے ساتھ ساتھ سوچوں کی تبدیلی پر بھی بات کی جا سکے گی؟
نہیں, ادھر اپنی بڑائی بیان کرنے والا جملہ ہی ہے, مامانی سمجھ میں رہو.
اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بیوقوفی کے تو ماما نہ سمجھ میں, کوئی چچا کا نام نہیں لیتا, یہ بھی ایک ہے.
ایسا کیا کیا ماموں نے؟
ماموں نے کیا کیا؟
ایسا ماموں نے کیا کیا؟ ماموں بنا رہے ہو مجھے,
مجھے ماموں بنا رہے ہو.
تو یہ برائی والا ایک لفظ ہوتا ہے کہ یار یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے میں نے. تو
اچھا اسی سفید بالوں کے لیے ایک اور محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے, یہ سفید بال نہیں ہے نزلہ بہت ہوتا ہے مجھے اس لیے سفید ہو گئے ہیں, کچھ لوگ تو پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں
سفید کالے کے بعد سفید آنا کالے بالوں میں, یہ تو موت کا پیغام ہے, یعنی کہ میسج ہے موت کی طرف سے, ملک الموت کی طرف سے, کہ یہ اب تیاری کرے بندہ
جی. نہیں لیکن اگر کسی جوان 20-25 سال کے نوجوان کے بال سفید ہو گئے تو کیا وہ بھی موت کا پیغام ہی گنا جائے؟
اللہ بہتر جانے, وہ کالے بالوں کے بعد سفید بال
جی
یہ لکھا ہے.
جی
سلاموں پڑھ کے کرونا بھاگ گیا, میں اتنا یہ قابل اس کو اعتماد ہے مجھے کہتا ہے کہ میں نے بول دیا یا سلاموں پڑھ لیا ہے کرونا بھاگ گیا چلا گیا.
انشاءاللہ آپ کے جملے پتہ نہیں اس وقت کتنوں کو تسلیاں دے رہے ہوں گے, کیونکہ اتنی وہ کہتے رہے. ایک آج شروع میں جب ہم نے یہ دلوں کی راحت پروگرام شروع کیا نا پاپا, تو لاک ڈاؤن کی پریشانی زیادہ تھی, کورونا کی پریشانی پھر بھی کم تھی کیونکہ لوگ کم متاثر تھے,
مالی پرابلم
کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے کہ یار گھر کیسے چلیں گے, کاروبار کیسے چلیں گے, معاشی طور پر زیادہ پریشان تھے. کورونا کا بھی گھبراہٹ تھی لیکن یہ معاشی گھبراہٹ اس پر غالب تھی. اب لاک ڈاؤن کھلا کسی حد تک, تو جیسے لاک ڈاؤن کھلا تو کورونا, اب لاک ڈاؤن کھلتے معاشی پریشانی کا کچھ اثر کم ہوا کچھ, لیکن کورونا کی پریشانی اور بڑھ گئی. اب وہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی, تو یوں سمجھے کہ وہ بھی پریشان کن حالات تھے, یہ بھی پریشان کن حالات ہیں. وہ گھر کے اندر رہ کر پریشانیاں تھیں یا باہر رہ کر پریشانیاں ہو رہی ہیں, اور جیسے کہ معاشرہ ہے نا یہ پریشانیوں کے جیسے کہ اس وقت یوں لپیٹ میں جیسے نظر آ رہا ہے, تو بہت اس وقت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے لوگوں میں. اور پہلے ایک کا آپ کا بھی اس معاملے میں ہے کہ ایک آدھ پہلے کوئی مریض کا مسئلہ ہو جاتا تھا, پورے گھر کے وہ
جی
آتے ہیں, تو یوں پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. تو ان کو تسلیاں ضرور ہونی چاہیے.
اب اس میں یہ کہ جب یعنی کہ لاک ڈاؤن اٹھ گیا یا لوز ہو گیا؟
تقریباً جیسے لاک ڈاؤن پہلے یہ تھا کہ بالکل بند,
قانونی طور پر تو نہیں اٹھا,
نہیں اب 7 بجے تک کاروبار کھل گئے نا, جیسے اب نکلے آپ کاروبار کے جنرل کاروبار سب کچھ کھلا ہوا ہے, تو 7-8 بجے تک یعنی صبح کو کوئی نہیں ہے, 7-8 بجے کے بعد پھر یہ بند ہے سارا. تو اب یہ اب کل کا کیا ہوتا ہے پتا نہیں ہے، لیکن آج تک کی جو ابھی تک کی جو خبر تھی وہ میں عرض کر رہا ہوں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مطلب احتیاط تو کرتے نہیں ہیں. ابھی مدنی چینل پر مدنی خبریں میں ایک جنازے کا منظر دکھایا گیا، آج کل کا یہ دو تین دن کا ہی منظر دکھایا گیا. اب کسی نے جیسے کہ وہ رکھا بھی ہوا اپنا ماسک، تو ماسک بھی اس کا اتر کے داڑھی پر ہے، نہ وہ گتھم گتھا اور بیسم بیس وہ کندھا دینے کے لیے اور بیچارے پڑا پڑی کر رہے ہیں. اب ایسی مطلب اس میں کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں مطلب کہ اس طرح اور بظاہر مطلب بے احتیاطیوں کی وجہ سے کرونا وائرس کے مریضوں میں بھی اضافہ ہمارے سامنے ہے.
ادھر جن ملکوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اوپر سے نیچے آئی ہے نا، اگر ان کی ہسٹری کو پڑھا جائے تو انہوں نے احتیاط کیا، وہاں اب تو باقاعدہ ایسی پابندی ہے کہ بغیر ماسک کے کوئی نکل نہیں سکتا، اور دن بدن وہ ملک فری ہوتے جا رہے ہیں. اب پہلے دو چار دن پہلے ایک ملک نے اعلان کیا تھا، آج کی اطلاع یہ کہ دو مزید ملک ایسے جنہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے پاس کرونا کا کوئی مریض نہیں ہے. تو ایک ایک کر کے ملک اب کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے سارے ادارے کھلتے جا رہے ہیں، اسکول کھلتے جا رہے ہیں، سب چیزیں مدرسے کھلتے جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ ہمیں وہ تجربہ تو کرنا چاہیے کہ جب ساری دنیا کر رہی ہے، اور ہمارے لوگوں میں سے تو ابھی تک 50-60% تو بتایا جاتا ہے ایسے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں کرونا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو تضاد ہے نا، ایک اچھا دونوں طرف ایکسٹریم ہے، ایک طرف اتنی ایکسٹریم ہے کہ وہ اتنا ڈر گئے ہیں، اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ بس کرونا ہوا تو دنیا چلے جائیں گے، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے، ایک انتہا یہ کہ وہ کہتے نہیں جناب کچھ ہے ہی نہیں. تو ان دو تضاد کے بیچ میں جو ہے نا بڑا معاملہ خراب ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ احتیاط بھی کریں اور توکل بھی کریں، ہمت بھی رکھیں. ایسا بھی نہیں ہے جس کو کرونا ہو گیا وہ دنیا سے چلا ہی گیا، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں بلکہ ہو گئے جو ماشاءاللہ صحتیاب ہو گئے.
پتہ بازوں کو تو بازوں
کو پتہ نہیں چلا. بہت اچھی بات آپ نے کی، پتہ ہی نہیں چلا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے،
آیا اور نکل گیا.
احتیاطی طور پہ ٹیسٹ کرایا لوگوں نے اور ان کو کرونا نکلا، حالانکہ ان کو ایک بھی کوئی جو ہے نا علامت نہیں تھی، اور 15 دن بعد جب کرایا تو ختم بھی ہو گیا. تو کئی لوگوں کو تو علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، لیکن جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں وہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے،
اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے. اور یہ جو بیسم بیس جو ہے نا، بیسم پیس، یہ بڑی خطرناک ہے
جی.
کسی کو کھانسی آئے گی، کسی کو چھینک آئے گی، کسی کا تھوک اڑے گا.
سارے ماسک پہن لینا حضور، کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر دو افراد ہیں مل رہے ہیں آپس میں اور دونوں ماسک پہن کر بیٹھے ہیں تو اب بہت کم چانس ہے کہ ایک دوسرے سے کسی کوئی انفیکشن ہو. تو اگر آپ کی طرف سے بھی یہ جملے مل جائیں کہ ایٹ لیسٹ جب پان گٹکے پر، مجھے آج کسی نے بڑا اچھا میسج کیا کہ یار ہماری قوم میں بہت بڑی تعداد پان گٹکے سگریٹ پہ ہزاروں روپے ماہانہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ روز ایک چھوٹا سا ماسک خرید لیں، یا آپ تو کپڑے کے ماسک بھی آ گئے ہیں، یہ کیوں نہیں پہن رہے؟ پہنے اور اپنی جان کا اپنا تحفظ کریں، باقی اللہ ہی حفاظت کرنے والا.
نہیں واقعی جو عوام الناس میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان کے لیے ماسک ایک اچھا ذریعہ ہے، اور مہنگا بھی زیادہ غالباً نہیں ہوگا. یہ
جی
مختلف قسموں کے آتے ہیں، تو یہ لگا لینا چاہیے.
پہلے خالی جیب میں رومال ہوتا تھا، اب جیب میں ماسک بھی آ گیا ہے.
یہ آ گیا دیکھیں،
جیبی ماسک.
ماسک تو جیب میں رہ جاتا ہے نا،
ماسک ہے. اب یہ دو قسم کے ماسک ہیں حضور، ایک ماسک ہے جس کو سرجیکل ماسک کہتے ہیں، یہ تقریباً 15 روپے سے 20 روپے کے درمیان ہے، لیکن یہ روز کا استعمال کر کے اس کو ضائع کرنا ہے، یہ نہیں دو دن نہیں چلانا، ڈسپوزیبل ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک آتا ہے کپڑے کا جو لوگوں نے بنا لیا، اس کو بھی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ پھر روزانہ اس کو چینج کریں، یعنی دھو لے لیں، گھر جائیں جس طرح ہم کپڑے چینج کرتے ہیں اس کو دھو لیں گرم پانی سے اور دوسرا پہن لیں. اب ایک ہی ماسک پورا ہفتہ چلائیں گے تو پھر وہ ماسک کے اندر بھی کافی ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی، تو یہ احتیاط کریں.
یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً دھوتا رہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے دھونا،
گرم پانی سے دھو لیں اس کو اچھے طریقے
سے، گرم پانی سے دھوئے، میں صابن سے بھی دھوئے تو
بہت اچھا ہے،
مر جاتا ہے کورونا تو صابن سے مر جاتا ہے.
ہاں لیکن یہ ماسک نہیں دھلے گا، یہ اس کو ضائع کر دیں،
کاغذ ہے نا یہ تو.
ہاں بالکل لائٹ سا ہے،
ٹیشو.
چلیں کال دیجیے.
دلوں کی راحت سلسلے میں پیارے پیارے پیر مرشد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، جب دلوں کی راحت نہیں آتا، جو بقیہ دن ہے ہفتے کے، اس میں دلوں میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے، ایک درسا لگا رہتا ہے. جب بھی دلوں کی راحت سلسلہ آتا ہے تو ہمیں بڑا سکون، بڑا اطمینان، اور یہ جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم سمجھ، یہ لگتا ہے کہ اب دنیا میں کچھ نہیں ہے، بس سکون ہے، آرام ہے. لیکن جب دلوں کی راحت نہیں آتا تو بڑے ہی ہم مشکل میں، مطلب ایک بے قراری سے ہوتی ہے. تو حضور اس کا کوئی علاج کرے.
میرے دل کو درد ہو اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کے عشق کی بے قراری نصیب کرے.
آمین آمین.
اور کبھی قرار نہ آئے. یہ آپ کی محبت ہے, اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ڈیلی مطلب ویسے بھی وہ وقفے سے شاید قدر بھی زیادہ ہوتی ہے. ڈیلی اتنا جمے گا نہیں. وہ لاک ڈاؤن جو فل لاک ڈاؤن چل رہا تھا نا, کام دھندے سب بند تھے تو لوگ گھروں میں تھے اور وہ ایک الگ صورت تھی. اب وہ صورت تو نہیں, اب تو شاید دکانیں جلدی کھلتی ہیں پہلے کے مقابلے میں. تو یوں ناظرین بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کم ہو گئے ہوں گے.
جی مسئلہ یہ کہ
پیر کو انشاءاللہ پیر
شروع میں کیسی اذانیں اذانوں کی یوں آوازیں آ رہی
چاروں طرف,
اب کہاں آتی ہے؟ میرے کو تو لگتا ہے مدنی چینل پر بھی نہیں ہوتی ہوگی.
بتا رہے ہیں روزانہ 10 بجے ہو رہی ہے
الحمدللہ. اور بھی اسلامی بھائی عاشقان رسول جو ہیں وہ اذانیں دیا کریں. دیر کتنے, ایک منٹ کا کام ہے, ایک ڈیڑھ منٹ کا.
وبا میں تو اضافہ ہوا ہے تو اور مزید
اذانیں بڑھنی چاہیے.
پیر کو انشاءاللہ ملے اتوار کو تو ہی دلوں کی رات, پیر کو امیل سنت کا تو وقت سوشل میڈیا والوں کو دیا ہوا ہے. انشاءاللہ امیل سنت اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر براہ راست ہوں گے. 10:30 کا ٹائم ہے غالباً, 10:30 بجے انشاءاللہ رات کو.
ماشاءاللہ
مصروفیت تو جاری ہے, اللہ خیر فرمائے. جی کال دیں.
پیر صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کب اور کیسے بنا؟ نیز میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ اللہ ہر دم مجھے اس مدنی مقصد کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین.
الفاظ بنتے جاتے ہیں, کوئی مشورہ دے دیتا ہے کہیں سے, کچھ الفاظ مل جاتے ہیں, پھر کوئی جملہ سیٹ ہو جاتا ہے اور چل پڑتا ہے. پھر چلتے چلتے بعض وقت پھر نوک پلک سمرتی ہے. تو ابھی وہ ایک جملہ چل پڑا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یار یہ کوئی وحی تو ہے نہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی نا, یہ کوئی حدیث کی ورڈنگ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو بندوں کے الفاظ ہیں, آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, اس کی وہ ڈیٹ یاد نہیں ہے.
جناب میرا امیر اہل سنت سے کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی پیر کا جو ہے وہ مرید ہے اور ایک ہوتا ہے طالب, تو طالب کو کتنا فیض مل سکتا ہے اور مرید کو کتنا فیض مل سکتا ہے؟ اس میں تھوڑی سی رہنمائی چاہیے, جزاک اللہ خیر.
اب اس کی کوئی پیمائش تو نہیں ہے کہ کس کو کتنا فیض ملتا ہے. ہر مرید کو سیم فیض ملے یہ بھی ضروری نہیں ہے. جیسا مرید میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا. بعض مریدوں کو تو پڑھی بھی نہیں ہوتی, بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جن کو چین نہیں آتا. تو فرق ہوتا ہے. مرید تو غوث پاک بھی تھے اپنے پیر صاحب کے, ہم بھی کسی کے مرید ہیں. اب دیکھو ہم بھی مرید ہیں, غوث پاک بھی مرید تھے, تو کتنا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے نا. تو فرق تو ہوتا ہے.
یہ بات تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ مرید کو فیض جو ملتا ہے یہ اس کا مدار یعنی اس کا جو ڈیپینڈ ہے وہ اس پر ہے کہ مرید کو اپنے پیر سے کتنی محبت ہے. کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر محض پیر کی محبت سے مرید کو ترقی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, اس کو فوائد جس طرح کے ملنے چاہیے مل رہے ہوتے ہیں, تو پیر تو اپنے ہر مرید سے محبت کرتا ہے. یعنی یوں کہ وہ تو ہے ہی مرید, جیسے کہ اولاد اپنے والدین اپنی اولاد کو جس طرح چاہتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا باپ اور اولاد. تو اصل جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ مرید پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس قدر مرید کو اپنے پیر سے محبت ہوگی اسی قدر مرید کو اپنے پیر کا فیض ملے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے مرید پر کہ اگر اس نے کامل یعنی جامع شرائط پیر سے اگر بیعت کی ہوئی ہے, کیونکہ اگر چاروں میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہوگی تو اس کی بیعت ہی درست نہیں ہے. تو اگر اس نے جامع شرائط پیر سے بیعت کی ہوئی تو اب ہے کہ مرید کو اپنے پیر سے کتنی محبت ہے. تو یہ اور پیر کی محبت کو اگر بندہ بہتر طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں, جن میں ایک خاص طریقہ ان کے اوراد و وظائف کو پڑھنا ہے. جو پیر صاحب نے شجرہ مرتب فرمایا ہے اس شجرے کو وہ باقاعدگی کے ساتھ کنٹینیوسلی اس کو پڑھتا رہے, اور ان کے بتائے گئے احکام کے مطابق عمل کرتا رہے, جو شریعت کے احکام پر یہ چلاتے ہیں پیر کامل جو ہوتے ہیں, تو یہ کرتا رہے تو انشاءاللہ اس سے اس کی پیر سے جو تعلق محبت اور جو کنیکٹیویٹی ہے وہ زیادہ اس کی مضبوط ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آج سکسیس یعنی کامیابی صرف دنیاوی کامیابی ہی پر لوگ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, یعنی کامیابی پہ جو بھی لوگ بات کرتے ہیں یعنی اس پہ کوئی لیکچرز دیتے ہیں یا کوئی ایسی میٹنگز کرتے ہیں جس میں کامیابی کے موضوع پر صرف اور صرف دنیاوی کامیابی ہی پر مبنی بات کی جاتی ہے, تو آپ کی نظر میں اصل جو کامیابی ہے وہ کون سی ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
اس میں ایک قرآنی آیت ہے, وہ آیت تو مجھے یاد نہیں ہے, جس کا تقریباً مضمون یہی ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا, اس طرح کی ایک آیت ہے. جی
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
ہاں جی جی, ترجمہ بھی اس کا دیکھ جی کر بیان کر دیں.
جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو بیان کیا ہمارے سوال جیسا بھی آیا کہ اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں, یہ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسا امیر سنت نے قرآن کریم کی آیت کوٹ کی کہ یہ کامیابی ہے, اب چونکہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جیسے اپنی, ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا, اب ہمیں اس اگلے کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا آگے کیا ہے. ابھی جس ٹائم پر ہم اس کو کامیاب سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر اس گھڑی تو کامیاب ہے لیکن اگلے دن پھر یہ گرا, امیر غریب ہو جاتا ہے, نام والا بدنام ہو جاتا ہے, منصب والا اس کا منصب چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں, اچھا لوگ بھی اپنے بارے, میں جو آپ کو کامیاب نظر آ رہا ہوں, میں جو آپ کو اتنا کامیاب نظر, بھائی تم کدھر سے کامیاب ہو گیا, ابھی تو زندہ ہے, ابھی سانسیں باقی ہیں, ابھی تو کل پتہ چلے گا کہ آپ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, آپ کا انجام کیسے ہوتا ہے, آگے آپ ہوتے کیا ہو, آگے آپ کی ڈیسیجن سے آپ کو کیا لاس ہوتے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس کرنٹ سینیریو پر پھر بھی کامیابی, ہمیں جو لوگ کامیاب نظر آتے ہیں اگر ان کا بعض اوقات, میں سب کا نہیں کہتا, جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں, تو بعض اوقات اگر آپ ان کی انڈیویجل لائف کا جائزہ لیں تو ان کو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے کامیاب ہیں. کوئی فیملی کرائسس کے اندر ہے تو کوئی دیگر کرائسس کے اندر ہے تو کوئی اور مسائل کے اندر ہے. تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, ہمیں یوں مطلب کہ ہر نظر آنے والا آدمی جو کامیاب ہے یا وہ خود کو کامیاب گردانتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو. تو جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کتنی خوب بات ارشاد فرمائی, کتنے زبردست یہ مطلب اللہ کے ولی اور ہمارے پیر و مرشد, کہ غوث پاک فرماتے کہ میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا. تو مسلمان کی جو اصل کامیابی ہے نا, مسلمان کو جو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, جو اس کا اپنا مائنڈ بننا چاہیے, اس کی اصل کامیابی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا, ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا اور اللہ کی رحمت سے اس کا جنت میں داخل ہو جانا, یہ ہے چیزیں. زندگی بھی اگر اس کی جو گزر رہی ہے, اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے, بہت ساری دولت ہے اس کے پاس, تو کیا یہ دولت سے اس کی کامیابی آپ بیان کر دیں گے؟ وہ دولت کتنے ظلموں کے بعد اس کو آئی ہے, اگر منصب ہے تو کتنے ظلموں کے بعد منصب آیا, اگر اس کے پاس شہرت ہے تو نہ جانے کتنے حقداروں کا حق کھا کر, یعنی کتنوں کو بدنام کر کے اس نے اپنی شہرت حاصل کی ہے, یہ ساری چیزیں ہم لوگ میٹر نہیں کر رہے ہوتے. اگر اس کے پاس گاڑی آ گئی, بنگلہ آ گئی, یہ چیزیں آ گئیں, تو صرف اونلی کے ساتھ میں ڈسکشن کر رہا ہوں آپ سے, صرف اس کے ساتھ ہی ہم نے کہا کہ جناب یہ کامیاب ہے, لیکن اگر اس کی انڈیویجل لائف کا جائزہ لیں, اس کے پریکٹیکل لائف کا مزید جائزہ لیں, اس کے فیملی لائف کا مزید جائزہ لیں, اس کی سوشل لائف کا مزید جائزہ لیں, تو پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے. حاجی عبدالحبیب بھائی کو میں ایک بات بیان کروں, ان کے بھی شاید اس طرح کے تجربات ہوں گے. حاجی عبدالحبیب, ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے, ملا ہوں, اس کے بعد دولت کے انبار, لیکن کھانے کے لیے سوائے, سمجھو ایک مثال دیتا ہوں, میں ڈائریکٹلی وہ غذا میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل کہ وہ سوکھی روٹی اور پیاز ہی کھا سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا,
ایسی بیماری ایسا کچھ ہو گیا
الگ گیا.
اللہ,
اب لوگ بولے یار یہ پیسے والا,
اس کی تکلیف تو وہی
اس کی تکلیف تو وہ جانے وہ تو بولے گا یار آدھے سے زیادہ لے لو لیکن مجھے یار یہ کھانے پینے کی آزادی مل جانی چاہیے.
ایسے تو افراد کے بارے میں ہم نے معلومات بھی کی اور ایک صاحب کے بارے میں پتا چلا کہ جو ہماری مارکیٹ ہے نام نہیں لیتا مارکیٹ کے بہت بڑے بیپاری ہیں تو وہ ایک دن اپنی دکان کے باہر نکلے تو دکان کے باہر جو فٹ پاتھ تھی وہاں ایک بندہ بیٹھا روٹی کے ساتھ دال روٹی جیسے غریب لوگ کھا رہے ہوتے وہ کھا رہا تھا تو بڑی حسرت سے دیکھا کہ کاش میں اس طرح میں بھی کھا سکتا. اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ لکوڈ ہی کھا سکتے تھے چبا کے کوئی چیز نہیں کھا سکتے.
ایسی پتہ نہیں بہت ساری پرابلمز لوگوں کے پرابلمز ہوتے ہیں. ہم لوگ خود پرسنلی ہم اپنی بات کریں اگرچہ ہم لوگ بھی جیسے مذہبی انداز سے ہم آتے جاتے دکھے جاتے ہیں لیکن سم ٹائم ہمارا بھی جو ٹارگیٹ ہوتا ہے یا گول ہوتا ہے وہی چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں. بھائی تقوی کتنا نصیب ہوا, پرہیزگاری کتنی نصیب ہوئی, عبادت کی طرف کتنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں,
بات کی نا جو امیر علیہ السلام فرمایا نا کہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کر دے تو اس آیت کا جو اگلا جز ہے نا بیسیکلی ٹاپک بہت خوبصورت ہے قرآن کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں جو آیت امیر علیہ السلام نے بتائی تھی یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کا ایک جز ہے اور یہ چوتھے پارے میں, اور واقعی اس کو تفسیر قرآن صراط الجنان میں مزید پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اب ذرا ترجمہ سنیے گا کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے.
اس کے علاوہ
کامیابی کا تو
کے اندر بھی مضمون موجود ہے. اس کے علاوہ سورہ حشر میں کئی سور قرآن کریم کے اندر یہ مضامین موجود ہیں. تو نمبر ون, ہم اس طرح کی اسپیچز سنے ہی نہ. یعنی اس وقت جیسے کرونا ہے نا, کرونا سب کیسے بچ رہے ہو, مطلب آدمی سے بھاگ رہا ہے نا کہ یار اس سے کرونا نہ آ جائے. ہمارا تو یہ حالت ہے نا کہ یار یہ افیکٹڈ نہ ہو. ارے بھائی اگر یہ کرونا کا افیکٹڈ ہے تو میں کرونا یہ نظریہ سے افیکٹڈ ہے, یہ مطلب اپنی سوچ سے افیکٹڈ ہے کہ خدا نہ کہتا اس کے ساتھ یہ اس کے قریب کھڑے رہے اسے باتیں سن کر. اگر یہ سوچ تمہیں آ گئی, اللہ نہ کرے نظریہ تمہیں آ گیا, یا یہ خیالات اگر خدا نہ کہتا تمہیں آ گئے تو کرونا جان لے گا اس کی باتیں تو ایمان لے لیتی ہیں. ایسے لوگوں کی ویڈیوز اس وقت اتنی بھرمار ہے ویڈیوز کی, نہ وہ قرآن کریم کی آیت درست بیان کر رہے ہیں, نہ تفسیر درست بیان کر رہے ہیں, نہ نظریات درست بیان کر رہے ہیں, نہ وہ خیالات درست بیان کر رہے ہیں, نہ وہ اولیاء کرام یا صحابہ کرام کے بارے میں بات درست بیان کر رہے ہیں. وہ درست نہیں. آپ کہو گے کہ یار تو کیا تم بھی خالی درست بیان کرو, تو ہم تو آپ دیکھیے کہ ہم تو صدیوں کی جو بزرگوں کی اور اولیاء کرام کی اور صحابہ کرام کی جو باتیں ہیں ہم تو اس کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں آیت اس کی تفسیر میں فلاں صحابی نے یہ فرمایا. اب صحابی نے قرآن کو زیادہ سمجھا کہ یہ دوسرا کوئی قرآن کو زیادہ سمجھ کے بیان کرے گا. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میری درخواست ہے آپ سب سے, دیکھنے سننے والوں سے, فتنوں کا دور ہے یقین مانے. یعنی روایت میں آپ کو سناؤں کہ فتنوں کے دور کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حدیث اپنے ارشاد عطا فرما, اس کا میں آپ کے سامنے مضمون خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ فتنے ہوں گے اور اس کے تعلق سے بیان فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. یہ دیکھیے کتنی پیاری مثال دی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھا ہوا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا, اور جو ان فتنوں کی طرف دیکھے گا نا یہ اس کو چکھ لیں گے. تو یہ جو ہم جو ہے نا, یہ جو میں اپنا پرسنل آپ کو ویو دے رہا ہوں, میری چند ایک باتیں ہوئی ہیں پچھلے دنوں, اس کا سمجھے میں ایک خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو میں زمانے سے میرے سنت کی مطلب مجھے تو جب سے 91 سے سن رہا ہوں, میرے تمام دیکھنے سننے والوں کو میں عرض کر رہا ہوں, اسپیشلی میں دعوت اسلامی والے جو محبت کر رہے ہیں الحمدللہ بیٹھے ہیں, کل کو جو سنیں گے ان کو کہہ رہا ہوں, یہ جو جن کا نام ہے نا الیاس قادری, حضرت علامہ مولانا الیاس قادری امیر سنت کے نام سے جن کو جانتے ہیں, یہ ایک بڑی ایک طریقہ کار کے ساتھ اور بڑی ایک باؤنڈریز کے ساتھ ہم کو لے کر چل رہے ہیں. یار یہاں مت جاؤ. بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا, تو جن کی سمجھ میں نہیں آیا ان کی سمجھیں کہیں چلی گئیں. یہ جو دنیاوی لحاظ سے میں جو ڈسکس کر رہا ہوں وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے اوپر لیتا ہو تو اس کی مرضی ہے بےچارے کی. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میرا سیاق و سباق کا سمجھیں کہ میں کن سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بالکل ایک اعلیٰ حضرت، تو جناب بزرگان دین، تو اولیاء کرام، تو امام اعظم، تو صحابہ کرام، تو یہ ایک یہ اچھا بھائی بتاؤ کہاں پڑا، اچھا کون سے بزرگ کا قول ہے، یہ ہے وہ، اتنا مطلب کہ وہ سیف اینڈ سیکیور انداز سے لے کر چل رہے ہیں کہ اب آپ بتائیے کہ اس وقت یہ تو یہ ایک احتیاطی چیزیں دیکھی ہیں، یہ ان کی زندگی اس طرح گزر گئی ہے. آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے نا کہ الیاس قادری جن کا نام ہے نا، ہی از اے سکسیس پرسن، یہ کامیاب آدمی ہیں اپنی فیلڈ میں، اپنے کام میں، اپنے ویژن میں، اپنے مشن میں، اپنے امبیشن میں. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسنلٹی نے جیسے کامیابی کی، جیسے ہم جس طرح کی باتیں کر رہے، لیکن جب ان سے پوچھے کامیابی تو کہیں گے کہ وہ آخرت کی بات کریں گے، لیکن ایک اپنے مقصد کے تحت اب تک کی ہم بات کریں. تو آخر کیا وجہ کہ وہ بچا کر چلیں، اور خود اپنی سوچ بھی انہوں نے اسی طرح رکھی ہوئی ہے، اور ہمیں بھی اپنی سوچ کو اسی طرح رکھنا ہے، کیونکہ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ مطلب ویڈیوز اور یہ بڑے بڑے مطلب چیزیں بنا بنا کر لوگ بڑے وہ ڈیجیٹل تو یہ اور وہ یہ ڈال کر وہ ڈال کر بنا بنا کر دکھا رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، اسلام و دین کیا کہتا ہے، جسے سن رہے ہیں اسے یار تم کیوں مطلب بھائی اس معاملے میں بول رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں. کورونا کا ماحول بنا ہے، اس لیے میں آپ کو کورونا کی مثالیں دے رہا ہوں. آج آپ کسی ایئرپورٹ سے اترتے تو وہ آپ کو بٹھا لیتے 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے آپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، کیوں بٹھاتے ہیں؟ اور اگر کچھ خدا نہ خاصا نکل آئے تو پھر کہتے ہیں 14 دن کے لیے چلے جاؤ، پھر ٹیسٹ کروا دے، یہ سب کروا دے. حالات ایسے ہیں، جب حالات ایسے ہیں تو احتیاطیں بڑھ گئیں. تو حالات ایسے ہیں کہ جن کو کوئی سمجھ نہ پڑے وہ بھی مطلب کہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ویڈیوز بنا کر ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہمارے لوگ ان کی ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جناب سکسیس سکسیس سکسیس. اللہ کی رضا، کامیابی اللہ کی رضا ہوگا کاموں میں، اور
یعنی اپنا یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا.
عبد الحبیب بھائی، کربلا کے میدان میں کامیاب کون؟ یزید پلید کی فوج، امام حسین.
ہاں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے نا، شہید ہو گئے.
پریکٹیکلی دیکھیں، اعداد و شمار میں دیکھیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو ہار گئے.
بیش 72،
ہاں، اور
25 سے 30 ہزار کا لشکر ایک اسلام و دین کو بچانے کے لیے، ایک اپنے دولت و منصب کو کمانے کے لیے. ان کو دولت و منصب و جائیدادیں ملی، کب تک ملی؟ اسی نہر فرات پر ابن زیاد مارا گیا. یہ سب کا
نام لینے والا کوئی نہیں ہے،
نام لینے والا کوئی نہیں.
امام حسین کا چرچا
آج دنیا میں ایک یزیدی نہیں ملتا، اور آپ کو ماشاءاللہ دنیا میں سید و سادات حسنی حسینی آپ کو ملتے ہیں.
سبحان اللہ.
کامیاب کون ہوا کربلا کے میدان؟ یعنی ہمارے سامنے کتنی زبردست پریکٹیکل اگزامپل موجود ہے. کامیاب کون؟ کامیاب وہی ہوا جس نے اللہ کو راضی کر لیا.
سبحان اللہ.
جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا. ماشاء اللہ. آج عبد الحبیب بھائی کو انشاءاللہ ایک منظر دکھاؤں گا میں.
سبحان اللہ، جہاں کا منظر ہے وہاں لے جا کے بھی دکھا دینا حضور.
وہ انشاءاللہ کریں گے، اللہ نے چاہا تو آج عبد الحبیب بھائی کو منظر دکھائیں گے. اور عبد الحبیب بھائی کی آج یادداشت کا امتحان ہے.
اللہ اکبر، وہ تو نہ ہی لیتا تھا بغیر امتحان کی بخش
نہیں. آج آپ کی یادداشت کا امتحان ہے. آج ہم آپ کو سائلنٹ منظر دکھائیں گے، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ منظر اول کہاں کا، اور آپ کی ڈسکشن کیا تھی.
کیا بات
ہے، تھوڑا یوں
ٹرکی ہے، پہلے دیکھتے ہیں. جی فی الحال تو کالز لے گی نا. جی
آپ تو بہت سفر کرے ہوئے ہیں، آپ اس کا کوئی یادگار واقعہ سنا دیجئے. اور عبد الحبیب انکل آپ بھی جزاک خیر.
یادگار واقعہ سنا دیں.
واقعہ تو کافی یادگار ہیں،
کوئی بھی ایک سنا دیں.
یادگار واقعہ، اب تو اب اس وقت مکہ مدینے کی باتیں ہو رہی تھی.
کیا بات ہے، کیا بات.
اور یادگار ہی یادگار ہیں،
واقعی تو ہر گھڑی یادگار ہے، ہر لمحہ یادگار ہے،
ہر لمحہ.
اچھا آپ جس سال حج پہ گئے تھے، چلے مکہ مدینے کی بات آپ نے کی، تو مجھے یاد ہے، حالانکہ میں اس سال نہیں تھا آپ کے ساتھ، اور لیکن آپ کے بارے میں پتا چلا تھا، اور جس آپ قافلے میں تھے اس سال منا میں آگ لگ گئی تھی
97
میں، اور وہ ایک بڑی ہی تاریخی آگ تھی، اور غالباً اسی آگ کے بعد ہی پھر منا میں فائر پروف خیموں کا نظام.
اس کے بعد آگ کا واقعہ
اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے پھر وہ سارے خیمے ہی ختم کر دیے، اور فائر پروف خیمے لگا دیے، اور پھر وہ سلینڈر وغیرہ لانے پر پابندی لگا دی، اور سارے معاملات ہوئے. تو وہ کچھ اس کی کچھ یادیں بتائیں نا، وہ کیا منظر تھا، وہ کیسے ہوا، آپ اس وقت کہاں تھے؟
ہم لوگ مینا پہنچے ہی تھے عبد الحبیب.
اچھا یعنی 8 ذوالحجہ کو اس کا مطلب آگ لگ گئی، یعنی ابھی عرفات کا دن نہیں آیا تھا،
نہیں
8 ذوالحجہ ٹھیک ہے،
صبح کا وقت ابھی ظہر ہم نے ادا کر لی تھی، نہیں شاید کر لی تھی
اچھا
یا کچھ تھا، اور پھر اچانک آواز آئی، جو زور پڑنی تو مینا میں تھی
ٹھیک ہے،
پھر اچانک آواز آئی کہ
آگ لگ
آگ آگ آگ، تو ہم اپنے خیمے سے باہر آئے، دیکھا تو دور سے وہ لوگ اب تو بھاگ رہے تھے نا لوگ،
اچھا لوگ بھاگ رہے تھے،
بھاگ رہے،
آگ نظر نہیں آئی تھی ابھی آپ کو،
ہاں آگ کی آواز آئی تھی، دھم وہ
سلنڈر پھٹنے کی
آواز آئی تھی، ہیلی کاپٹر گھوم رہے تھے اور سائرن بج رہے تھے، اس طرح کی چیزیں تھی،
اللہ
اس کو خیال آتا تھا یا باپا کہاں ہوگا، ہمیں سنت بھی
اچھا میرے سنت دوسرا حج میں تھے ٹھیک ہے،
لیکن وہ خیال آتا تھا کہ اس وقت کہاں خیمہ ہوگا کیسے ہوگا، اچھا ہمارے ساتھ ہم 11 اسلامی بھائی تھے اور 11 اسلامی بہنیں تھی،
اچھا
دو ہمارے ساتھ بوڑھی خواتین تھی، ایک حاجی انیس مرکز
ٹھیک ہے
ان کی امی تھی ویل چیئر پر، اور حاجی عبد القادر
جی
ان کی امی تھی ویل چیئر کے اوپر،
اللہ اکبر،
یہ دو تھی ویل چیئر والی جو ان کی بڑی عمریں تھی، اچھا میں بنا ہوا تھا امیر قافلہ،
امیر صاحب فیصلہ کرو،
اب میں کھڑا ہوں تو اسلام میں مجھے اب بھاگ رہے، بولا امیر صاحب فیصلہ کرو کیا
کرنا، سنا تھا اس لیے دیکھے میں نے
کرو
کو نعرہ لگ رہا تھا کہ امیر صاحب فیصلہ کرو،
میں اسلام میں یار بس پر چڑھ کے دیکھو ابھی پوزیشن کیا ہے، تو وہ بس پر چڑھے تو انہوں نے کچھ پوزیشن بتائی، تو پھر ہم نے کیا کہ خیمے میں سے جہاں سے لوگ بھاگ رہے تھے نا روڈ پر، ہم نے وہاں سے راستہ نہیں لیا،
اچھا
ہم خیمے کے پیچھے کی طرف سے جو پتلی پتلی گلیاں اور یہ جب تھی نا
ٹھیک ہے،
ہم اس کی طرف سے چلے، اس میں دو چیزیں جو خاص ہو جائے، رفیق الحرمین میں آپ نے دیکھو اسپرے
جی
نکالا، اسپرے ساتھ رکھے اپنے
ٹھیک ہے،
ہم نے اپنی اسپرے کی بوتلیں نکال لی اور وہ ہاتھ کے پنکھے
ٹھیک ہے، گرمی شریف بھی تھی،
لائٹ تو بند ہو گئی، گرمی بھی تھی
ٹھیک ہے،
وہ لے لیے، اب راستے میں وہ ویل چیئر پہ بھی دو تھی
خواتین تھی،
تو ماشاء اللہ انیس بھائی اپنی امی کو لے کر چل رہے تھے، اور وہ میرے ساتھ بھی گھر والے تھے
صحیح،
اور حاجی عبد القادر اپنی امی کو لے کر چل رہے تھے، اللہ ان دونوں کی امیوں کو گھر کے رحمت فرمائے،
آمین آمین،
تو پھر ہم یہ راستے میں اب لوگ گھبراہٹ اسپرے، اچھا پھر یہاں بھی ہم
پاتے پہنچ گئی ہوگی،
تو ہم لوگ پھر چلتے 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 مسجد خیف
اچھا
تک گئے، اور مسجد خیف میں اوپر کی طرف ہم چلے گئے،
پہاڑ کی طرف
چلے گئے، اور وہاں جا کر پھر ہم بیٹھ کر اوپر سے ہم پھر دیکھ رہے تھے،
تو آپ کو نظارہ بھی آ رہا ہوگا کتنا بڑا
تھا،
کافی لوگ اس میں شہید ہوئے تھے،
مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالت، خیر ہم نے پھر تھوڑا سا وہ معاملہ انڈر کنٹرول ہوا، ہم سب نے پہلے اپنے گھروں پر فون کر کے جو بھی تھے اس ٹائم کے پہلے جائیں اپنے،
اس زمانے میں تو موبائل فون نہیں ہوتے تھے، بوتھ ہوتے تھے،
بوتھ لگے ہوئے تھے، ٹوکن سکے ڈالے اور فون کریں، تو میں کہ پہلے جا کر سب فون کر لو
اطلاع دے دو،
ہاں تو سب نے فون کر کے جو بھی گئے، میں نے بھی گھر پہ فون کیا، پھر جب اندازہ ہوا کہ معاملہ، تو جب ہم جا رہے تھے نا حاجی عبدالحبیب اپنے خیموں کی طرف، تو میری آنکھوں نے دیکھا حاجی عبدالحبیب کے لاش ہے نا، لاشیں
ہاں
جس جل چکی تھی،
اللہ
یعنی وہ ڈھیر لگی ہوئی،
او
ڈھیر سمجھ ڈھیر لگی ہوئی تھی، جیسے کہ ایک ہاں، اور وہ لا کر یوں
کرین کے ذریعے اٹھایا،
اندر میں گاڑی کے اندر یا کنٹینر کے اندر جو بھی ہے وہ بھرا جا رہا تھا، اللہ
وہ اگلا سفر تو بڑا پھر غمزدہ گزرا ہوگا سب کا،
پھر تو ہم جب خیمے میں گئے تو دیکھنے کا بات یہ تھا کہ یہ سمجھے کہ یہ عبدالحبیب بھائی یہ ہمارا خیمے والا حصہ تھا، یہ دوسرے خیمے
والا روڈ ہوتی ہے،
بیچ میں سڑک ہوتی ہے،
سڑک ہوتی ہے
ٹھیک ہے، جب ہم واپس آئے اپنے خیمے میں تو ادھر کے جتنے خیمے تھے سارے جل چکے تھے،
اللہ،
اور یہاں آگے پیچھے خیمے جل چکے تھے،
یہ آپ والے نہیں جلے،
ہاں یہ نہیں جلے تھے، اس کے آگے پیچھے کے چند خیمے بچے ہوئے تھے،
اللہ،
اور لائٹیں انہوں نے بند کر دی تھی، الیکٹریسٹی بند کر دیں گے، پھر شاید اگلے دن تک لائٹ انہوں نے ان کی بات،
آپ کو عرفات جانا تھا،
تو عرفات جانا تھا، تو پھر پتا چلا امیر سنت بھی تشریف لائے تھے اور وہ ابھی خیموں تک نہیں پہنچے تھے
اور آگ لگ گئی،
اور آگ لگی تھی،
چلے امیر علیہ سنت کی جب جلوہ گری ہوگی تو ان سے بھی اس سفر کے
وہ آگ
تاریخی آگ تھی، اور ہزاروں بتایا جاتا ہے کہ حاجی اس میں شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے
اللہ تمام مسلمان
آمین آمین آمین، اور اس میں جو ہے وہ یقیناً سفر حج پر جس کا انتقال ہو وہ اللہ کی راہ میں اگر مسلمان سفر حج پر شہید ہو جائے تو پھر قیامت تک اسے حج کرنے کا روایتوں میں ایسا مضمون ملتا ہے کہ اس کو ثواب ملتا ہے، اس کی شکل میں ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو اس کی صورت میں جا کر ہر سال حج کرتا ہے، اللہ پاک ان تمام حاجیوں کو غریق رحمت فرمائے، عاشقان رسول کی مغفرت فرمائے، چلیں اس بہانے میں وہ واقعہ بھی سننے کو ملا، اگلی کال دیجیے گا،
سلسلہ دلوں کی راحت دلوں کو راحت پہنچا رہا ہے. اللہ عز و جل مدنی چین کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. نمائندہ دعوت اسلامی مولانا عبدالحبیب عطاری سے سوال ہے کہ آپ کو دعوت اسلامی کا نمائندہ کب بنایا گیا اور اب دعوت اسلامی کا نمائندہ بننے کے بعد آپ کو کون سی نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں؟ کچھ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
نمائندہ کب بنایا؟
اب تو جب سے میرا خیال ہے مدنی ماحول میں جب سے دعوت اسلامی کی نمائندگی.
نمائندے تو سارے ہی ہیں مبلغین.
نمائندہ نہیں ہے, اس کو کہتے ترجمان. یہ دعوت اسلامی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ یوں سمجھیے کہ باہر کا جو ایک میڈیا اور باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو مدنی دعوت اسلامی سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں, انہیں دعوت اسلامی کے تعلق سے معلومات لینی ہوتی ہیں, اور کوئی ان کو ایسا پرسن چاہیے ہوتا ہے, فرد چاہیے ہوتا ہے جو دعوت اسلامی کے تعلق سے ہمیں انفارمیشن دے. تو ان کا ایک نام دینا ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہم کس کی بات کو ویلڈ سمجھیں. یعنی کبھی کوئی نگران کچھ بول دے تو کبھی کوئی ذمہ دار کچھ بول دے, کبھی کہاں سے کوئی اور نگران کچھ بول دے. تو ہماری طرف سے کہا گیا کہ یہ کسی کا کہا ویلڈ نہیں ہوگا. اگر آپ کو دعوت اسلامی کے تعلق سے صحیح معلومات چاہیے تو ہم ایک ترجمان, یہ اصطلاح ہے, یہ صحافت میں یہ زیادہ تر اصطلاح استعمال کی, اسپوکس پرسن کہتے ہیں اس کو, کہ یہ دعوت اسلامی. تو یہ عبدالحبیب بھائی کے پاس اس وقت یہ ذمہ داری ہے, اور آج ان کے پاس ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں. پھر یہ ذمہ داری یہ ذمہ داریاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ یہ ذمہ داریاں انٹرنیشنل, نیشنل اور اس کے نیچے کی سطح پر ہوتی ہیں, کہ کس ایریا میں یہ جا کر دعوت اسلامی کی نمائندگی کریں گے, ترجمانی کریں گے, اور کس سطح پر کون دعوت اسلامی کی ترجمانی کریں گے. اور پھر ان کے سارے اصول و قواعد و ضوابط طے ہوتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی. تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ ماشاءاللہ دلوں کی راحت دعوت اسلامی والوں کی ایک بڑی تعداد دیکھتی ہے. تو ہر ایک کو بولنا بھی نہیں چاہیے ہماری تحریک یوں, تو ہماری طریقہ یوں, تو ہماری پالیسی یوں, کیونکہ آپ پتہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہم سنی سنی بات اپنی نمائندگی بنا کر کہہ دیتے ہیں. تو اس میں آپ بھی یاد کر لیں کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مدنی شورا نے اپنا ایک ترجمان ان اداروں کے لیے, یہ کئی گورنمنٹ کے بھی ادارے ہوتے ہیں جنہیں ایک اسپوکس پرسن کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان سے ڈیٹیل میں یا ان سے بات کریں. تو آپ ہمارے جو دعوت اسلامی کے ترجمان ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیں, مدنی مرکز نے ذمہ داری دی ہے تو وہ انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے. یہ حاجی عبدالحبیب بھائی کے پاس یہ ذمہ داری ہے.
بڑی ماشاءاللہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا. اور اسی طرح ایک اور بڑا معاملہ ہوتا ہے, اس پر بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں, کہ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ آ جاتی ہے اور لوگ اب ہر طرف سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ دعوت اسلامی نے یہ کرنا ہے, یا کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے, یا ایسا کوئی اعلان ہے. تو اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے, اس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے, کہ دعوت اسلامی کا اگر کوئی واقعی اعلان کرنا ہے, جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا 12, 13, 14 جون تھیلیسیمیا کی جو مریضوں کے لیے اور دیگر مریضوں کے لیے بلڈ کیمپنگ ہم کر رہے ہیں, اس کا اعلان ہم نے چینل پر آ کر کیا. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر آپ کو یہ اعلانات ملیں گے, اس کی پوسٹ مل جائیں گی. ہمارے جو سوشل میڈیا کے آفیشیل پیجز ہیں آپ اسکرین پر دیکھیں گے بھی, دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ہماری ویب سائٹ ہے, اسی طرح ہمارا آفیشیل پیج دعوت اسلامی کا ہے, امیر اہل سنت کا آفیشیل پیج ہے, نگران شورا کا ہے. تو جو ہمارے آفیشیل سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ہم وہاں آ کر اعلان کر دیں گے. لیکن اگر آپ کے واٹس ایپ پہ, آپ کے موبائل پہ کوئی پوسٹ آ گئی اور اب آپ جناب ساری دنیا سے اس کی وضاحت طلب کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے, تو اس کا سمپل آسان اللہ سکون میں رہیں, پہلے جا کر دیکھیں یہ چینل پہ اعلان ہوا ہے, اچھا پھر دعوت اسلامی کے کسی سوشل میڈیا کے آفیشیل پیج پر ہے, اگر یہ وہاں نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں دعوت اسلامی کا آفیشیل اعلان نہیں ہے, تو پھر آپ بھی ریلیکس رہیے. ورنہ ہر کسی سے ہر کوئی پوسٹ بناتا رہے, کسی کی تصویر لگا کر کوئی بھی کچھ اعلان کر سکتا ہے, اور کیا اس کا ہم سب کو جواب دیں گے؟ تو ہماری طرف سے جواب
لگا دیتے ہیں, سائنیں آ جاتی ہیں.
ہاں تو
اب سائنیں لگا دو, فوٹو لگا دو, لوگو لگا دو, سب لگا دو,
ہمارا ہو گیا جناب. اچھا پھر یہ کہتا ہے اس کی تردید شائع کریں, اگر یہ آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کی تردید شائع کریں. تو پھر ہم یہی کام کرتے رہے کہ لوگ پوسٹیں بنا کے وائرل کریں اور ہم اس کی تردید.
میں ایک اور وضاحت بھی عبدالحبیب موضوع چلا تو میں کر دوں. اراکین شورا کی مجھے زیارت کر رہا ہے, ماشاءاللہ ہمارا اراکین شورا بھی ساتھ ہیں. تو میں ایک اور وضاحت, بعض اوقات ہر تردید یا وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. شاید آپ کو لگتا ہوگا دیکھنے سننے والوں کو کہ لگتا ہے ان کی معلومات پہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. بعض اوقات موضوع ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں جن کی ہم تردید کریں, وضاحت کریں, یہ کریں, وہ کریں. ہاں ماشاءاللہ امیر سنت کو آپ دیکھتے ہیں, ہماری تربیت ہے, ہمیں سمجھایا سکھایا گیا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی غلطی ہو گئی، تنظیمی غلطی ہو گئی، اخلاقی غلطی ہو گئی، تو وہاں پر یقیناً ایک موقع محل کے اور ایک حساب سے بنتا ہے کہ جناب اس کی ہم وضاحت کر دیں. ادر وائز ہر چیز کی وضاحت کرنی اور ہر چیز کے بارے میں پیچھے پڑنا، پھر اس کے لیے جواب، تو پھر جواب کا جواب، تو جواب الجواب، اس کے لیے یہ ہوتا نہیں ہے. آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک نئی سمت آپ چلے جاتے ہو. ماشاءاللہ مل سنت کا شروع سے ہم نے مزاج دیکھا ہے کہ بس آپ کا ایک سفر شروع ہوا ہے، ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ مڑ کر دیکھا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان سے جو
ایک جملہ کہتے ہیں نا، ہمارا پیر لاجواب ہے،
ہمارا پیر لاجواب، یہ لاجواب ہے اس لیے کہ
ہاں
یہ لاجواب ہے کہ انہوں نے یہ لاجواب ہے تو لاجواب ہی نے ان کو لاجواب بنا دیا.
یہ ویسے سوچنے والی بات ہے، یہ دو سینس میں لاجواب ہے سبحان اللہ.
تو یہ ہوتا ہے بعضوں کا نا، پر وہ آپ کو لگے یار اس کا کتا کتا ہونا چاہیے، بھائی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب بنتے ہی نہیں ہے. بات چیت ایسی ہوتی ہے جو ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہوتی کہ ان کے جوابات بھی مطلب کہ آپ دیں، اور پھر وہ پھر بحث بھرا بحث اور جواب الجواب، اور پھر آپ کا دوسرا کوئی کام رہتا نہیں ہے. تو یوں مطلب اعتماد کرے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں کچھ شرعی، ہمارا الحمدللہ پورا شرعی نظام بنا ہوا ہے، پورا ایک مشاورتی نظام بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کا، اللہ کی کروڑوں رحمت ہے.
آئیے کال لیتے ہیں سلسلے میں اسی موضوع سے متعلق ہے شاید. جی اچھا ایک اور کال. جی
میرا نام محمد سمیر خادم، فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا کہ آپ نے تحریک چلائی تھی وہ جو وصیت کے حوالے سے، کہ جو اپنی وصیت 30% یعنی کہ اپنے جانے کے بعد وصیت کر کے جائے اپنی اولاد کو کہ ان کو اللہ کی راہ میں یعنی کہ دی جائے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وصیت کے بعد اولاد یہ کام نہیں کرتی، وہ وصیت کے حساب سے وہ پورا نہیں اترتی، نہیں چلتی، تو اس کے حساب سے ان کے اس حوالے سے وہ کیا مطلب وہ شیڈول ہونا چاہیے اس طرح کا، کہ کوئی ایسا مطلب 30% والا کام ہو کہ اس طرح کی وصیت اور اس طرح کا وہ بعد میں مطلب ہو سسٹم کے اولاد چاہے بھی تو وہ اپنے پاس نہ رکھ سکے، کچھ اس طرح کا وہ عرض کر دیں کہ وہ اس طرح کی وصیت ہو یا کوئی اس طرح کا شیڈول بنا کے جائے انسان اپنی موت کے بعد کا کہ اولاد چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہ کر سکے اور یہ ہمارا جو 30% ہے وہ اللہ کی راہ میں چلا جائے ہمارے مرنے کے بعد وصیت کے مطابق. اس کا مجھے جواب چاہیے.
دیکھیں اس کا جواب امیر اہل سنت نے اس سلسلے میں دیا تھا جس میں بات چیت ہوئی تھی، کہ پہلے تو اپنی اولاد پر بھی بھروسہ کریں آپ کی اولاد ایسا کیوں کرے گی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دو تین ایسے گواہ بنا لیے جائیں کہ جن کا اس وصیت سے کوئی بظاہر تعلق نہ ہو، یعنی وہ اس کے آپ کے وارث نہ ہوں، دوست احباب ہوتے ہیں، خاندان کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو وصیت کا گواہ بنا دیا جائے بچوں کے سامنے کہ بھائی میں یہ وصیت کر رہا ہوں، بلکہ ان کو وٹنس میں طور کے گواہان کے طور پہ سائن کرایا جا سکتا ہے. تو جب انہوں نے سائن کر دی ہوگی بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ ان کو بھی پتا ہے، تو پھر آپ کے انتقال کے بعد وہ وصیت پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جس طرح ہم اپنے پیسے امیر علیہ تصیف لے آئے تو زیادہ بتائیں گے اس میں، کہ ہم بعض اوقات کسی کو پیسے دیتے ہیں تو کوئی گواہ بنا لیتے ہیں، کوئی اگریمنٹ بنا لیتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وصیت پر پورا پورا عمل ہو تو جو سیکورٹی کی باتیں آپ کر سکتے ہیں، طریقہ کر سکتے ہیں، اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے.
اللہ کریم آپ کو عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے.
آمین.
پہلے کون جائے گا کچھ نہیں پتا.
جی.
بیٹے جاتے ہیں، ورثہ جاتے ہیں، آپ
جی.
جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، کچھ پتا نہیں ہے.
جی.
تاہم نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس طرح کی وصیت کر لینا یہ اچھا ہے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ گواہوں کی ترکیب کر لی جائے مضبوط، خاندان کے کچھ لوگ ہوں، بڑے بوڑھوں کو اگر بنائیں گے بھی نا گواہ تو خدا جانے وہ گواہی دینے کے لیے زندہ رہیں گے یا کیا. تو نوجوان ہو اور پاورفل ہو، ایسے گواہوں تو زیادہ اچھا ہے.
جی اچھا. کوئی اپنی وصیت کو اس لیے لوگوں پہ ظاہر کر دے کہ اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی، تو یہ کرنا چاہیے یا یہ بھی ریاکاری تو نہیں ہو جائے گا؟ پتہ چلا 30% بھی بعد میں ملے اور اپنا کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا.
انما الاعمال بالنیات.
جی.
اگر اس لیے 100% اس کا ذہن ہے کہ دوسروں کو رغبت ملے گی تو ذرا ثواب کا کام ہے اظہار کرنا، اور اگر یہ واہ واہ ہوگی تو مرنے کے بعد خیرات کرنے میں واہ واہ کا چانس کم ہوتا ہے.
آپ بھی کریں نا،
اور کیا، اب ضرورت تو ہے نہیں 30% دے یا 100% دے دے، اس کا کیا مطلب، جیتے جیتے کیا دکھائے 30% بھاؤ میدان میں، اس سے میں 30% رائے خدا میں ابھی سے دے دوں، پتا نہیں مرنے کے بعد میری اولاد دے گی یا نہیں دے گی.
تو کمائی
ایک بھی نہیں ملے گا، 3% والا بھی نہیں ملے گا. اس کا مطلب مال سے محبت تو تیسی جیسی ہے،
ایسا ہی
جیسی جیسی ہے.
مرنے کے بعد اپنے کام کا ہی نہیں رہا تو چلو بھائی رائے خدا میں دو یار یوں ہی کر لو تو یہ کام کا بن جائے گا.
ماشاءاللہ شریعت نے اجازت کتنی پیاری دی.
نیت کا فساد ممکن ہے کہ کم 30% میں بھی
ہے فساد تو ہے کہ بعض لوگ تو مرنے کے بعد کی بھی ریاکاری تو کرتے ہیں. میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ پبلک ہونی چاہیے.
مرنے کے بعد کی ریاکاری؟
جی ہاں ریاکاری.
یعنی وہ اعلان تھوڑی کر کے جاتے ہیں کہ میرے جنازے میں زیادہ لوگ آنا, یا دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو کہ میرے جنازے میں زیادہ لوگ آئیں؟
یار اظہار بھی کر دیتے ہوں گے کہ تھوڑا یوں
اعلان زیادہ کرنا
شرکت کے ساتھ سب ہونا چاہیے, پتا چل جائے کہ میرے چاہنے والے کتنے, یا میرا نام روشن رہے, میرا نام باقی رہے. یہ کہ بس یہ سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور بھی میں نے گنجائش چھوڑی ہے, لوگ کرتے ہوتے ہیں. اللہ ایمان سلامت رکھے. میں نے تو وصیت کر دی کہ میرا سب کچھ سنت کے مطابق ہو, پبلک کے انتظار میں مجھے پریشان نہ کیا جائے مرنے کے بعد.
اللہ
وہ شریعت میں یہی ہے کہ کچھ جلدی سے جلدی تدفین کر دی جائے. کہ اگر یہ نیک بندہ ہے تو اپنے نیکی کو اور اپنے اجر کو یہ جلدی پہنچے, اور اگر یہ برا ہے تو اس کو اپنے گلے سے اتارو, دور کرو اس کو.
حضوری وصیت والی باتیں جب ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں, جیسے آج کل حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ آس پاس سے جنازے اٹھ رہے ہیں, تو بندہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ بچوں کو بٹھا کے کچھ اچھی باتیں کر دوں, ان کے بعد میں کیسے رہنا ہے اور اپنے لیے میں کیا نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو جب شروع کرتے تو کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں, تو یہ باتیں کیسے ان تک کنوے ہوں گی؟ سننا چاہتے نہیں ہیں وہ.
نہیں اگر پارٹی ہو اور پیسوں کی بات کرے نا کہ اتنے تمہارے تو روئے نہیں, میرا ہنس پڑے روتے روتے بھی. ہوئی بےچارا کنگال اور باپ بولے کہ میرے اس سال کے لیے یوں یوں کرنا تو ہو سکتا ہے روئے.
نہیں چلے مرنے کے بعد مل کر رہنا اور یہ کرنا, اور تو مطلب کچھ کئی باتیں دل میں آتی ہیں نا کہ اس طرح کرنا, تو اب وہ باتیں شروع کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ باتیں نہ
کر. باپ کی محبت میں اگر
کیسی محبت
رو رہا ہو
کیسی محبت,
تو دیکھو نصیب ہوا نا باپ کو, اس کو تو خوش ہونا چاہیے. چلو مطلب کہ ان کو مجھ سے اتنی تو محبت ہے کہ میرا موت کا سن کر بھی ان کو جیسے کہ ایک فیلنگ ہو رہی ہے, اگر وہ اس میں سچے ہیں تو.
باپ بھی خوش رکھنے والا ہو نا, جیسی محبت جیسا ماحول تو روئے تو اور کیا, صحیح ہے بھلے روئے, نصیحت تو کرنی چاہیے نا. آپ بھی بیان کرتے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جوش بڑھتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے؟ علی ہذا القیاس صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا اب نتیجہ کیا نکلا کی طرف چلیں, رزلٹ کیا نکلا؟
جی
چلیں,
رزلٹ آج یہاں پہ بھی کچھ نکلا نہیں ہے, یعنی ان معنوں میں کہ ہم نے کچھ طے نہیں کیا ابھی تک, لیکن بہرحال ایک موضوع ہے جس پہ ہم کنفیوز ہیں, اور معاشرتی اعتبار سے بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی اس میں مختلف رائے یوں ہیں کہ زبان سے شاید کم لوگ اس سے اختلاف کریں لیکن پریکٹیکلی بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ احسان کر کے جتانا, تو یوں تو جتانا نہیں چاہیے. میں جس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہوں یا میں جس چیز کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے. آپ نے احسان کر دیا, ٹھیک ہے, جس جذبے کے تحت کیا اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے, اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے, لیکن بہرحال معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہیں جو احسان جتاتے بھی ہیں اور پھر بعض اوقات ڈنکے کی چوٹ پر, بعض اوقات زبان سے, یا بعض اوقات پریکٹیکلی وہ اس کے وہ دے رہے ہوتے ہیں, جواز فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے احسان کیا ہے تو ہم جتائیں گے. جی زبیر بھائی,
اچھا کسی حد تک ایسا ہے آج کے ٹاپک میں کہ ہیں تو ہم لوگ ایک ہی پیج پر, مگر کیونکہ ایک دوسرا موقف بھی موجود رہتا ہے تو اگر اس کو بھی اس کی بھی نمائندگی تھوڑی سی یہاں کرنے کی کوشش کریں گے کہ بعض صورتوں پہ جتانا ہی پڑتا ہے, اگر نہ جتائیں تو سامنے والا محسوس ہی نہیں کرتا کہ اس کے لیے کچھ کیا ہے. تو جب ایسا موقع ہو تو جس نے کچھ کیا ہوتا ہے اس کو اور زیادہ عجیب لگتا ہے کہ میں نے تو اس کے لیے اتنا کچھ کر دیا مگر اس کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا, یا یہ احساس ہی نہیں کرتا کہ ہم نے اس کے لیے کچھ کیا بھی ہے. تو اب اگر جتائیں نہیں تو پھر کیا کریں؟ تو یہ بھی تو ایک لوگوں کا موقف ہے اس بارے میں. جی مہروز بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ابھی بھی دہی جتا رہا
ہے؟ سنت ہی کی طرف بڑھیں گے. اب یہ ہے بہرحال ہمارا موقف, اور یہ جو زہیب بھائی نے کہا اس میں ایک بات میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ
کہ ہم تو موضوع کے اعتبار سے بھی یوں تجزب میں کہ اتنی زیادہ چیزیں رائے اور کیفیت پائی جاتی ہے. ایک یہ کہ بچوں وغیرہ میں, اولاد میں, فیملی میٹرز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض اوقات والد ہیں, والدہ ہیں, وہ احسانات ہی کر رہے ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیں وہ اپنے حق ادا کر رہے ہوتے ہیں, فرائض پورے کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے, لیکن اولاد اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہی ہوتی, اس کو ریئلائز نہیں کر رہی ہوتی کہ میری والدہ یا میرے والد یا میرے بڑوں نے میرے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کیونکہ اولاد تو نہ سمجھے, بالخصوص جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو نہ سمجھے, وہ ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کر پاتے. تو اگر انہیں سمجھا دیا جائے کہ بیٹا یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے, یہ محنت سے کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, یہ بھی ایک طرح کا جتانا ہے, تو کیا کہیں گے آپ
اس میں؟ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے تیر ختم کر دیں, ترکش خالی ہو جائے نا, تو انشاءاللہ میں فیصلہ کن بات کرتا ہوں.
ہمارے ختم ایک موقع پھر یوں بھی تو ہے نا, اولاد کا موقع بھی تھوڑا سا اس میں پیش کر دینا چاہیے تھوڑا سا, کہ جب والدین کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے کیا تھا, یوں کیا, وہ بھلے سمجھانے کے لیے ہی ہے, مگر اولاد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے تو سب ماں باپ ہی کرتے ہیں, تو اس میں احسان کیا کیا, یہ تو سب ہی کرتے ہیں. تو ایک انداز سوچنے کا اولاد کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ احسان نہیں بھی کرتے مگر پھر بھی زیادہ دیتے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے میرا کوئی سبآرڈینیٹ ہے یا میرا کوئی ماتحت ہے تو اس کی بہت سارے معاملات میرے اختیار میں ہیں, اور لیکن اس کی پرفارمنس اچھی تھی, اس کی اچھی سیلری بڑھنی ہی تھی, مگر جب بڑھ گئی تو میں نے اس کو شو اس طرح کرنا ہے کہ جیسے میں نے اس کے لیے یہ سب کچھ کیا, تو کوئی احسان کیا ہے, اس کی پرفارمنس نہیں تھی مگر میں نے ایسا کیا, تو یہ تاکہ وہ آئندہ جو ہے وہ ایک طرح سے میرا فرما بردار ہی بن کے رہے کہ باس ہی کریں گے جو کریں گے. تو یہ بھی ایک انداز لوگوں کا پایا جاتا ہے. جی آپ ہی کی طرف سے
اس کی بھی صورتیں.
جی
جیسے کہ قرآن کریم میں ہے, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا.
جی
اپنے صدقات احسان جتا کر اور ایذا دے کر باطل مت کرو. تو مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, احسان جتانا اس سے مراد طعنا دینا. تو بعض صورتوں میں احسان جتانا عبادت ہوتا ہے, یہ فرماتے ہیں مفتی صاحب. جیسے کسی کی اصلاح مقصود ہو تو اس وقت اس پر احسان جتانا, یاد دلانا اس کو, مقصود اصلاح ہو, ایذا نہ ہو. تو یہ صورت انہوں نے نکالی ہے مفتی صاحب نے, یہ صورت. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ صورتیں جہاں ضرورت ہے شریعت اجازت دیتی ہے تو وہاں بندے نے احسان جتایا, اور جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کہ صدقات باطل مت کرو. یہ مرآت جلد 3 پیج نمبر 76 سے لے کر 77 لکھا ہے, احسان جتانے سے طعنہ دینا مراد ہے, ورنہ بعض صورتوں میں احسان جتانا عبادت ہے جبکہ اس سے سامنے والے کی اصلاح مقصود ہو. رزلٹ بھی سامنے آ گیا.
جی
جلدی جلدی ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا.
جزاک اللہ خیر.
وعلیکم.
کال دیں.
میں محمد حامد آزاد تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ, ملتان شریف اجتماع کے بیان سننے والوں کے لیے آپ نے کتنی اچھی دعا کی, یا خدا وہ حج کرے میٹھا مدینہ دیکھ لے, غور سے ہر ایک بیان جو بھی سنے ملتان میں. کیا آپ کے وہ بیان ہم ابھی بھی سنے تو اس دعا کے حقدار ہو سکتے ہیں؟
میں نے یہ کہا نا ملتان میں, ملتان میں سنے, تو اب یہ کہ دنیا میں کہیں بھی سنے تو وہ تو لنک رہا نہیں نا.
جیسے یہ سوال آیا تھا کہ ملتان میں کب ہوا تھا, تو 2008 میں بتایا جاتا ہے جب مدنی چینل کا جو ابتدا ہوئی تھی وہ آخری اجتماع ہوا تھا اور پھر 2009 سے اجتماع نہیں ہو رہا ملتان میں.
نہیں میری شرکت اس سے پہلے
کی شرکت اس سے پہلے ہاں 2008 سے پہلے کب تک ہوئی لیکن اجتماع 2008 کا آخری تھا ملتان کا جو بتایا میسجز جو آئے ہیں
21 ہے
جی 20
ابھی 20 ہے
جی جی
ہاں
12 سال ہو گئے
12 سال
مدنی چینل آن ہوا اور اس سال
اس سال ہوا تھا
سال ہوا تھا اور ہم نے مدنی چینل براہ راست ملتان کا اجتماع
دکھایا 2008
بین الاقوامی اجتماع ہم نے دکھایا تھا اس کے بعد پھر ہم نے بین الاقوامی اجتماع نہیں کیا اس کے بعد مدنی چینل ہی ہے. جی کال دیں.
میرا نام کریس فاطمہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان, ہم نے بہت سارے دانے جمع کیے ہیں, تو ہم لوگ ان دانوں میں کیا پڑھے ہیں؟ پیارے باپا جان, ہم دو بہنیں ہیں, آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن رضا جیسا بھائی دے. آمین
آمین. عافیت کے ساتھ دے. ماشاء اللہ دانے بہت جمع کر دیے. یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھ کے 1,25,000 کا سب گھر والے مل کے ختم کریں. پھر بولے کرونا وائرس بھاگ جا, پھر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ کرونا وائرس بھاگ جائے. اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جیکب آباد سے بات کر رہا ہوں, محمد اعظم نام ہے میرا. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے ساتھ منتقل کروں, تو اس کے لیے کوئی لائحہ عمل کوئی ہے؟ یہ مہربانی فرمائے کس طرح ہوگا.
مدنی چینل گھر میں رہے, صرف مدنی چینل, اور ان کو کڈس مدنی چینل بھی دکھائیں, تو اس طرح آٹومیٹک ان کا ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ. جب بڑے ہوں گے تو ان کا یہ مزاج بن جائے گا کہ ہم دعوت اسلامی, بس ہم ہیں دعوت اسلامی ہے. اور ساتھ میں آپ خود بھی ان کا ذہن بناتے رہیں, کبھی اجتماع وغیرہ میں ان کو ممکن ہو تو ساتھ لے جائیں. اب کتنی عمر ہے وغیرہ دیکھنا پڑے گا نا, تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ یہ اس میں رچ بس جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد سمیر طارق فرام مبارک پور. الحمد للہ سلسلہ دلوں کی راحت میں امیر اہل سنت, نگرانی شورا اور رکن شورا جیسی عظیم شخصیت موجود ہے, تو اس کے فیضان کے کیا کہنے. اس سلسلے نے تو مدینے کی یاد میں بےقرار کر دیا. مدینے میں جو دل کو راحت ملے وہ اور کہاں. رمضان مدینہ کے وہ شب و روز, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری, سنہری جالیوں کا حسین و بے مثال منظر, ریاض الجنہ میں داخلہ, روضہ پاک کا شاندار نظارہ, غامات مقدسہ کی یادگار زیارتیں اور مدینہ پاک کے پرکیف فضائیں دلوں کو ایسی راحت دیتی ہیں جسے عرض کرنے کے لیے الفاظ نہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں ایسی نصیحت فرما دیں جس پر عمل کر کے ہمیشہ ہمارے دلوں کو راحت نصیب ہو اور نیکیاں عام کرنے کا جذبہ نصیب ہو. حاضری مدینہ کے لیے دعا فرما دیں. اور میری ایک گزارش ہے کہ امیر اہل سنت کے سفر مدینہ کا مدنی گلدستہ دکھا دیں.
اللہ اللہ ماشاء اللہ, بڑے عمدہ الفاظ میں ذکر مدینہ آپ نے کیا. مرحبا. اللہ کریم ہمارا دل یاد مدینہ سے معمور رکھے, اور بار بار آپ کو میٹھا مدینہ دکھا, آپ کے صدقے مجھے بھی میٹھا مدینہ بار بار چومنا نصیب کرے. دلوں کو راحت ملنے کے لیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک خبردار دلوں, خبردار اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے, دلوں کی راحت ہے, دلوں کا اطمینان ہے. تو جو دل یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آباد ہوگا انشاءاللہ، اس میں شیطان گھس نہیں پائے گا، لیکن ہمارے دلوں میں دنیاوی خیالات، فکریں، دنیا کی بے جا فکریں اور طرح طرح کے مطلب گناہوں بھرے خیالات کو ہم پالے رہتے ہیں، تو یوں مطلب یہ کہ شیطان کی آماجگاہ بن گئے دل، تو اللہ کرے کہ ہمارا دل صرف یاد خدا و مصطفیٰ میں مشغول رہیں اور ماں سوا کے خیالات ہمارے دلوں سے نکل جائیں۔
دل گئے
نب گیا
سبحان اللہ، اس کا بکتا بھی جانو دل،
جانو دل ہو
مکہ مدینے کی ہیں،
مدنی گلدستہ بھی مانگا ہے مبارک پوری نے، مبارک پور شریف سے تھا یہ،
جی آج جو ہم آپ کو منظر دکھائیں گے سفر مدینہ کے تعلق سے، اس میں عبدالحبیب بھائی سے ہم کچھ سوالات کریں گے، اور عبدالحبیب بھائی کو ہم نے انہوں نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، کدھر ہے اور بات کیا تھی، کیا ہو رہی تھی، سب کچھ ان کو بتانا ہے۔ پہلے دکھاتے ہیں، آپ عبدالحبیب بھائی ذرا غور سے دیکھیے گا
انشاءاللہ،
آپ کو پہلے ہم کچھ تصاویر کے ذریعے، امیجز کے ذریعے
انشاءاللہ
ہم ریکال کریں گے، آپ یاد کریں کون سی جگہ ہے۔ جی دکھائیے،
گاڑی ہے، روڈ ہے، ٹریفک ہے، میں تو پہنچ گیا ہوں،
ہے کہاں پہنچ گیا،
کیونکہ اس لیے پہنچ گیا ہوں کہ میں بیک مرر میں نظر آ رہا ہوں،
آپ اگر نظر آ رہے ہیں
بیک مرر میں، جو گاڑی کا چھوٹا سا شیشہ ہے اس میں نظر آ رہا ہوں،
اچھا،
اور اس کا مطلب گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میرے ساتھ امیر اہل سنت، یہ میری زندگی کا یادگار سفر تھا کہ مجھے امیر اہل سنت کو ڈرائیو کر کے ایک جگہ لے جانے کی سعادت ملی، اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ اس وقت
آپ کس شہر میں،
ہم مکہ شریف میں،
مکہ شریف
میں ہیں، اور ہم مکہ شریف کے بارے میں ہی کچھ گفتگو کر رہے ہیں، مکہ شریف کے فضائل پر ہی غالباً کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اب باقی دیکھتے ہیں یادداشت پوری ہے کہ نہیں۔ دیکھیے امیر اہل سنت ہے نا ساتھ، سبحان اللہ۔ اچھا آپ اس جگہ پہلے ہی چلے گئے تھے جہاں ہم آ رہے ہیں نا، آپ وہاں پہلے
نہیں پوچھا، وہی بتا دیا،
وہی بتا دیتا ہوں نا، اب آپ یادداشت امتحان والی بات کر دی، چیلنج دے دیا تھا نا آپ نے،
جانے چل کا کوئی چینل ہے،
نہیں نہیں چاہ والا ایسا نہیں ہے، آؤ تو پہلا چل رہی ہوں گھڑی
چیزیں
میں اکڑی والی میں، مجھے تو گڑا ہی پچے ہوا کیا، تو پچے کاؤنٹر اچھا نا، یہ تو ماشاء اللہ مدری کام کے لیے گئے تھے، آپ کی وہاں پر حاضری تھی اور ملاقات بھی تھی اور کچھ آپ کے مدری پھولتے، تو یہ پہلے گئے تھے اور پھر ہم پیچھے پہنچے تھے، تو یہ بڑا یادگار سفر تھا۔ تو گاڑی
آئیے دیکھیں کیا تھا،
کیا تھا یا سیدی، اس وقت ہم کہاں ہیں؟
الحمدللہ ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیم میں ہیں،
مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے کتنے سال گزارے ہوئے؟
53 سال.
ماشاء اللہ
53 years.
ماشاء اس شہر کے حوالے سے ہماری کیا مطلب کیفیات اور محبتیں ہونی چاہیے؟ یقیناً مدینہ پاک کا بڑا مرتبہ ہے. مکہ پاک کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟
مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیات ظاہری میں 53 سال 53 سال نوازا. اور یہ اللہ کا شہر ہے, یہاں کعبہ مشرفہ ہے, یہاں ایک نیکی کی لاکھ نیکیاں ہیں اور ایک گناہ کے لاکھ گناہ بھی ہیں. بہرحال یہ کہ یہ قبولیت والا شہر ہے, قدم قدم پر دعا کی قبولیت ہے یہاں. اور یہاں کی ہواؤں نے, فضاؤں نے, پہاڑوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے ہیں اور زلفوں کے بوسے لیے کہنا چاہیے. یہاں کی ہواؤں نے جھوم جھوم کر کیسے مصطفیٰ کو چوما ہے. اس کی اپنی شان ہے اور مدینہ پاک اس کا بھی اپنا مقام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہاں ہیں تشریف فرما. الحمد للہ مدینہ میں جیسے یہاں ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے نا, تو مدینہ شریف میں ایک نیکی 50,000 ہے, مگر ایک گناہ کا ایک ہی گناہ ہے. تو یوں مطلب اور بارہ یہ کہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. سرکار وہاں تشریف فرمائے. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں.
مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سر مدینے.
یہ ویڈیو شاید امیر سنت ہم آپ بھی کسی مقام پر تشریف لے جا رہے تھے ان کے ساتھ,
مدنی مشورے میں جا رہے تھے.
ہاں میں پہلے ہی وہاں پر حاضر ہو چکا تھا
جی.
تو اب یہ کہ عبد الحبیب بھائی آپ کو لے کر آ رہے تھے اور گاڑی چلا رہے تھے.
کسی جگہ پر گاڑی ٹریفک میں ہو نا تو کوفت ہوتی ہے کہ یار جلدی سفر پورا ہو جائے. یہ تو ایسا سفر تھے کہ جی چاہتا تھا کہ تھوڑا اور لمبا ہو جائے, تھوڑی اور ٹائم مل جائے. مرشد ساتھ بیٹھے ہوں اور اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہوں تو کیا بات ہے, مکے مدینے کی گلیاں ہوں. اللہ یہ سفر بار بار نصیب فرمائے, سبحان اللہ.
مگر یہ گاڑی چلانا اور گاڑی کے تعلق سے جو کچھ ابھی آپ نے دیکھا, یہ کہاں سے چلے تھے اور یہ کیوں چلا رہے تھے بھائی گاڑی مکے شریف میں, اور ان کو کیا مطلب کہ چلانے کے تعلق سے بھی کچھ سوالات ذہن میں آ سکتے ہوں گے
یا اللہ.
تو ٹھیک ہے نا, تو آئیے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیں.
پوری تیاری کی ہے آپ نے؟
سب کہاں جا رہے ہیں واپس لے؟
الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. مکہ پاک کی فضاؤں میں ہیں. اللہ پاک امیر اہل سنت کا فیضان سب کو عطا فرمائے, اللہ پاک ان کو صحت دے اور حج مبرور ہمیں نصیب فرمائے. جی الحمدللہ میرے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے کئی ملکوں میں گاڑی چلا سکتے ہیں. عرب امارات کا جو لائسنس ہوتا ہے وہ بھی دنیا کے کئی ملکوں میں الاؤ ہوتا ہے, اس لائسنس کے لحاظ سے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں.
ماشاء اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. ٹریفک میں پھنسنے کی یہ بھی ایک آپ ہی کا حصہ ہے.
سفر ختم نہ ہو, کئی سفر ایسے ہوتے جس کا جی چاہتا ہے یہ ختم نہ ہو. اب جو ٹرین میں حضور مدینہ شریف حاضری ہوئی تھی وہ ماشاءاللہ مدینہ جانا تھا لیکن وہ اتنا جلدی ختم ہو گیا سفر, لیکن جو اس کی جو برکت تھی اور اس کی جو اس کے اندر رونق تھی اور پھر آپ کا جو ایک انداز تھا تو ہر لمحہ ہی یادگار ہے. اللہ پاک بس بار بار
نہیں تو اگر جلدی مدینہ پہنچ جائیں تو یہ
مدینہ بھی ساتھ پہنچ رہے
تھے. قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مجھے یاد پڑتا, میں نے خود ان سے سنا ہے جب آقا بلائیں تو اڑ کے جانا چاہیے.
واہ واہ واہ,
جنہیں مدینہ کا بلاوا تو اڑ کے پہنچ جاؤ, ادھر ادھر رکو مت.
سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات.
راتیں بھی مدینے کی باتیں
مقطع بھی بہت اچھا ہے.
وہ لمحہ بھی آئے گا جائیں گے ضروری سب, وہ لمحہ بھی آئے گا جائیں گے ضروری سب, لے گی غلاموں کی بارات مدینے
مرزا صاحب کا ہے نا,
یہ شروع مرزا صاحب کا کلام ہوا اینڈ ظہوری صاحب پہ ہوا.
ہاں یہ
الگ ہے,
یہ الگ کلام ہے. ہاں یہ ان کا ہے نا, مرزا کو بلاتے ہیں ہر سال اس طرح کا ان کا شعر نا,
میں مکس کر دیا.
ہاں
اچھا اچھا اچھا, یہ امیر سنت سے عرضی کرنی تھی کہ وہ حج کے تعلق سے جو پچھلے دنوں ہم نے ایک سوال جواب کیا تھا گناہوں کی معافی ہو جانے کے تعلق سے, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اس میں خاص عبارت تھی اگر اس کی آتر کی بن جائے.
وہ اتوار کو ہوا تھا, اس میں ہماری غلطی ہو گئی تھی. اتوار کو ہوا تھا
ہفتہ,
اچھا ہفتے کو ہوا تھا,
مدنی مذاکرے میں ہوا تھا.
اچھا
حج کے تعلق سے
اس میں ہماری غلطی یہ ہوئی تھی کہ ہم یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ جیسے کہ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں عرفات میں, حقوق العباد معاف ہوتے ہیں مزدلفہ میں حج کے, تو اب یہ کہ اس کی تلافیاں تو کرنی ہوتی ہے جن جن کی تلافی ہے. مثلا یہ کہ نماز قضا ہو گئی تو اب میدان عرفات کا وقوف نصیب ہوا تو قضا کرنے کا گناہ تو اس کا معاف ہو چکا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب قضا ذمہ میں باقی ہے, اب اگر اس نے قضا کرنے میں پھر تاخیر کی تو ہم نے یہ کہا کہ اس کے گناہ اثر نو سب تازہ ہو گئے, یہ ہماری غلطی تھی. وہ گناہ جو معاف ہو چکے وہ تو معاف ہو چکے, اب نئے سرے سے گناہ شروع ہوگا کہ قضا کرنے کا, اس لیے فوراً اس کو ادا کر دیں. اچھا اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ, کسی پر ظلم کیا تھا مثلا کسی کو جھاڑا تھا بلا اجازت شرعی تو اس کا دل دکھا تھا, تو یہ گناہ جو جہاں جس میں حق اللہ گناہ, کہ گناہ تو ہے اللہ کا بھی حق ہے اس میں بندے کا بھی حق ہے, تو اب یہ کہ وہ گناہ تو اس کا معاف ہو گیا, توبہ تو اس پر واجب تھی تو وہ گناہ تو اس کا معاف ہوا, لیکن ابھی حق العبد باقی ہے, بندے کا حق اس کا باقی ہے اور اس کا گناہ معاف ہوا بندے کا معاف باقی ہے. اب اگر یہ فوراً اس کو معاف نہیں کرواتا, اس سے معافی نہیں مانگتا بندے سے, اس کا حق ادا نہیں کرتا, یہاں معافی مانگنے سے یہ اس کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, تو اب یہ کہ نئے سرے سے گناہ شروع ہوں گے, پچھلے گناہ تو اس کے اس تعلق سے معاف ہو چکے تھے. اس طرح کسی کے پیسے چھین لیے تھے چرا لیے تھے تو یہ گناہ تو معاف ہوئے اس کے حاجی کے, لیکن پیسے تو دینے ہوں گے. اب اگر پیسے دینے میں بھی لاوجہ اس میں تاخیر کی تو یہ اب نئے سرے سے گناہ شروع ہوں گے, پچھلے تازہ نہیں ہوں گے, نئے گناہ شروع ہوں گے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتح رضویہ شریف کا خلاصہ جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے عرض کیا. فتح رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 466. حج کے بعد بھی گناہوں سے بچیے. اب فتح رضویہ کی عبارت شروع ہو رہی ہے لیکن ہم نے کہیں گئی تفصیل کی آسان کیا ہے بریکٹ میں. حج سے پہلے کے حقوق اللہ اور حقوق العباد جس کے ذمے تھے, اگر بعد حج باوصف قدرت ان امور, حج کے بعد ممکنہ صورت میں قدرت حاصل ہونے کی صورت میں ان امور یعنی ان چیزوں, مثلا قضا نماز و روزہ زکات جو باقی رہ گئی تھی بلا وجہ اس میں تاخیر کی ہوئی تھی اور تلف کردہ بقیہ حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی جو حقوق العباد ضائع کیے تھے ان کی ادائیگی میں قاصر رہا، یعنی کہ پھر اس نے مطلب قصور کیا اس میں اور تاخیر کر دی اپنی وجہ سے، تو یہ سب گناہ اثر نو اس کے سر ہوں گے کہ حقوق تو خود باقی ہی تھے، ان کی ادا میں پھر تاخیر و تقصیر گناہ تازہ یعنی نئے ہوئے، نئے گناہ ہوئے اور وہ حج ان کے ازالے کو کافی نہ ہو، ان کے ازالے کو، یہ اب جو بعد میں گناہ کر رہا ہے حجی ان کا ازالہ نہیں کرے گا، ان کو نہیں مٹائے گا، وہ پہلے کے گناہ اس نے حج نے مٹائے کہ حج گزرے یعنی پچھلے گناہوں کو دھوتا ہے، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی یعنی آئندہ کے لیے گناہ کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہوتا، بلکہ حج مبرور یعنی مقبول حج کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہفتے کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک، اللہ پاک نے فرعونیوں پر جو عذاب بھیجے تھے ان میں سے کسی ایک چیز کا نام بتائیے. جواب، ٹڈی دل. ٹڈیوں کا عذاب بھی بنی اسرائیل پر آیا تھا، فرعونیوں پر. اللہ پاک نے فرعونیوں، سوال نمبر دو، مخلوق میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ جواب، فرشتوں کی. سوال نمبر تین، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مخلوق ہلاک ہوگی یعنی ختم ہوگی؟ جواب، ٹڈی. درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام، بنت سلیم اتاریہ، میرپور خاص عبد القبیر اتاری، ام مہک اتاریہ حیدرآباد، بنت یامین اتاریہ حیدرآباد، بنت نور محمد کنری سن، بنت عبدالحبیب اتاریہ کراچی، محمد احمد رضا جلال پور جٹا، بنت ابرار کراچی، بنت سرور اتاریہ کراچی، بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ، بنت حسین اتاریہ حیدرآباد، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، بنت سلیم اتاریہ، بنت عمر کراچی، بنت رانا بشارت اتاریہ ڈسکا، محمد عرفان قادری، عامر مشتاق اتاری جھنگ، بنت محمد علی خانوال، بنت محمد ہمایوں واکین، عطا المصطفیٰ ناصر ڈسکا، بنت محمد شاہ اتاریہ خوشاب، حسین اتاری گجرام والا، محمد نوید، بنت سردار محمد بورے والا، بنت ابراہیم شاہ اتاریہ کراچی، ابو فضل لاہور قرآن اندازی میں نکلنے والا نام، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات جواب کل رات 8 بجے تک ٹیکسٹ میں بھیجیں. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہن نے اپنی کنیت لکھیں یا ساتھ میں والد کا نام لکھیں. اسلامی بہن نے اپنی کنیت لکھیں یا صرف بنتے کر کے والد کا نام لکھ دیں. سوال نمبر 1, مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کا عربی نام بتائیے. سوال نمبر 2, مکہ پاک میں ایک نیکی کتنی نیکیوں اور ایک گناہ کتنے گناہوں کے برابر ہے. سوال نمبر 3, مدینہ پاک میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افسوسناک خبر, پیر طریقت حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجددی صاحب 20 شوال المکرم 1441 نجری کو تقریباً 75 سال کی عمر میں لاہور میں وصال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون میں حضرت کے شہزادگان صاحبزادہ سید احمد مصطفی حیدر شاہ صاحب, صاحبزادہ سید احمد ثقلین شاہ صاحب اور صاحبزادہ سید احمد سبطین شاہ صاحب اور حضرت مرحوم کے بھائی جان حضرت پیر سید شبیر علی شاہ صاحب اور حضرت کے تمام محبین معتقدین مریدین اور جملہ سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی مجددی صاحب کو غریق رحمت فرما. الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنے, رحمت کے پھولوں سے ٹکے. الہ العالمین ان کی قبر تحد نظر وسیع ہو. مولا کریم نور مصطفیٰ کا صدقہ, ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کا صدقہ کہ ان کی قبر تحد ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے. الہ العالمین انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. الہ العالمین ان کی دینی خدمات قبول فرما. الہ العالمین ان کے سارے خاندان کو شاد و آباد پھلتا پھولتا مدینے کے صدا بہار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھ. ان کے آستانے کو آباد رکھ. رشد و ہدایت کا سلسلہ ان کے آستانے سے تا صبح قیامت جاری رہے. وہ سب کو شریعت کی پابندی نصیب ہو, سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نصیب ہو, اخلاق مصطفیٰ کا ہم سبھی کو حصہ نصیب ہو. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ان کا آخری دیدار مجھے یہ واٹس اپ کے ذریعے میں ملا. بڑا نورانی چہرہ ہے. ذرا دکھائیے گلاب کے پھول ساتھ پہ رکھے ہوئے. تو سنیوں کی کیسی شان ہوتی ہے. کتنا جگمگا رہا چہرہ ماشاءاللہ. ان کی قبر بھی اسی طرح جگمگاتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری قبر کو بھی روشن فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت کرے.
واسطہ پیارے کا مولا جو روئی سنی مرے تیرے شاہد یوں نہ فرما کہ وہ فاجر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد.
صلوات و سلام انشاء
مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
الا بذكر الله تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.